بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سسٹرز آپ کا کیا حال ہے سب کا؟ یہ پیارے پیارے اہل القرآن اللہ کے کلام کے لیے اکٹھے ہونے والے کتنے خوبصورت ہیں، کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں نا. الحمدللہ اور رمضان اللہ کی برکتیں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور فیلنگز بھی آ رہی ہوں گی، آ رہی ہیں نا، مجھے تو بہت شدید آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے جدھر دیکھتی ہے ایک رحمت لگتی ہے کہ خاص اللہ کا رحمتوں کا نزول ہے. تو الحمدللہ اپنی اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں جنہوں نے رجسٹر کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کل ہم نے ماشاءاللہ پارا 11 فنش کیا، رائٹ. تھوڑی سی بات اس کے بارے میں کر لیتی ہیں تاکہ ہم آج اگلا پارا اور سورت ہود شروع کرنی ہے تو مینٹلی سارا ساتھ لے کے چلیں، لکھا پو کے رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین اللہم فقہنا فی الدین آمین. ہم نے جامع پارا سٹارٹ کیا، سٹارٹ ہی کس سے کیا تھا؟ منافقوں کے رویے سے کہ جب وہ عذر دیں گے، جب واپس آتے ہیں، جب ان کی جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جب وہ ایکسپوز ہونے لگتے ہیں تو وہ اپنے عذر پیش کرتے ہیں، رائٹ. اور بڑی سٹرونگ آیات اس سے شروع ہوئی ہیں، لیکن 102 اور نے ہمارے لیے خاص خوشخبری ہے. کسی کو یاد ہے 102 میں کیا تھا؟ کیونکہ منافقین کی قسمیں بتائی گئی, منافقین کے بہت سارے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت طریقے سے سازا نے اس کو ایکسپلین کر دیا تو لگتا تھا کہ میں ہی منافق ہوں, ہے نا. اصل میں اس کی ٹریسز ہم سب میں ہیں. اب یہی تو آئینہ ہے قرآن, یہی تو آئینہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو وائس لو ہے, سٹل لو ہے. لیٹ می چیک, میرے اینڈ پہ تو فل ہے, آئی ڈونٹ نو سب کے لیے لو ہے. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ منافقین کی بات ہوتی ہے نا تو وہ منافق کے ٹریسز ہم سب میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں. اور قرآن مرر ہے, جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو کون نظر آتا ہے؟ جب آپ قرآن کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کو اپنا آپ نظر آنا چاہیے. تو مجھے اپنا آپ جب نظر آتا ہے تو اس میں مجھے اپنے چہرے پر بہت دبے نظر آتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ٹریسز میرے اندر بھی ہیں. تو پھر اس کی ریمیڈی بھی قرآن ہی بتاتا ہے کہ کیا کرو. تو جب ہم نے یہ ساری پڑھتے ہیں تو اتنا دل گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہم میں ہی ہے. لیکن 102 آیت پڑھ کے ایسا لگا کہ میری آیت ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری, ہم سب کے لیے اتاری ہے نا. کیا تھی وہ؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم, کچھ لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا, ملے جلے عمل کیے, ملے جلے ہے نا. کبھی ہم اچھے کر لیتے ہیں, کبھی برے کر لیتے ہیں. کبھی آپ سوچیے جب یہ بات آتی ہے نا, اگر ورنہ کہیں کہ متقین وہ تو ہم نہیں ہیں, وہ فور شیور ہم نہیں ہیں. بہت جگہوں پہ ہمارے اندر خامیاں کمیاں کوتاہی ہیں. اور کہو کہ ہم کفار کی حد تک ہیں, بہت سخت دل ہیں, وہ بھی نہیں ہیں. کیونکہ وہی بات ہے نا, ہم پہچانتے. تو یہی بات یہاں پہ ہوگی, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور کچھ دوسرے برے بھی کیے. کچھ ملے جلے اچھے کر لیے اور کچھ برے بھی کر لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا. اصل اللہ ان یتوب علیہم, توبہ کر لو, اللہ ضرور مہربان ہوگا, اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا. یہ ہے ہمارے لیے خوشخبری. جو کر چکے, جو ہو چکا, جو غلطیاں ہیں, اس کے لیے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ان اللہ غفور الرحیم, کہ وہ بے شک غفور الرحیم ہے. اس سے کتنی بڑی خوشخبری پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں کو بھی قرآن مجید میں یاد کیا, ہم جیسے بندوں کو قرآن میں یاد کیا ہے کہ دیکھو میرے بندوں اگر تم ایسے ہو تو یہ کر لو. اور اس میں جو اگلی آیت تھی 103 بھی, وہ بھی بڑی خوبصورت اسی کے ساتھ ہی, خذ من اموالہم صدقات تطہرہم, ان کے مالوں سے صدقہ لے لو تاکہ انہیں پاک کر سکو. یہ بات ہے, اس سے بہت اہم بات سمجھ آتی ہے. کسی کو سمجھ آتی ہے تو لکھے, کیا سمجھ آئی ہے کوئکلی اگر جلدی سے, تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کروانا چاہ رہی ہوں. اس میں دیکھیں کیا تھی بات, کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اعتراف ضروری ہے نا. پہلے کہ اعتراف بذنوبہ, اپنے گناہوں کا اعتراف, صدقہ مٹا دیتا ہے. جی جی گڈ. اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے گناہوں کا اعتراف ہے, پھر توبہ ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے مال سے صدقہ لے کے انہیں پاک کرو. اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور دل کی ہی توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی کام بھی کرنا ہے. عملی کام کے لیے صدقہ, اور صدقہ جیسے کہ سازہ نے بڑی ڈیٹیل میں واضح کر دیا, اور اس یہ آیت اس کی عملی شکل ہے. یعنی ہم نے جب توبہ کرنی ہے تو تین طریقوں سے کرنی, زبان دل اور عمل سے. اور عمل میں یہاں پہ جو ہمیں عمل کا طریقہ بتایا گیا وہ صدقہ, کہ اللہ کی راہ میں مال دے کر اس گناہ کی تلافی کر لو. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہم نے کل اس لیے سیکھا. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 111 کو دیکھیں, کیونکہ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ایک ہے نا دل کو لگنے والی آیت. اور 111, اچھا کیا ہم سب کو جنت چاہیے؟ ہم سب جنت کے لیے بیٹھے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ, کیونکہ سب چاہتے ہیں اور اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا. اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا نا کہ جاؤ محنت کرو پھر واپس جنت میں آؤ. ہمارا الٹیمیٹ گول جنت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں جنت پکی پکی دے دوں گا, پکی پکی تمہاری جنت ہوگی, پختہ وعدہ اللہ کا. لیکن کس کے بدلے میں ملے گی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, مال اور جان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا تو ہم سے کیا مانگا؟ جان اور مال. کیا یہ جان ہماری ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کی ہے, اللہ کی دی. کیا یہ مال ہمارا ہے؟ نو, اللہ کا. اللہ اپنی دی ہوئی چیزوں کو ہی کہتا ہے کہ مجھے واپس دے دو اور میں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو وہ جنت دوں گا جسے وہ رمضان میں مزین کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں جنت کو مزین کرتے ہیں, سنوارتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. وہ جنت جس میں کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا, جس میں کسی کو بیماری نہیں آئے گی, وہ جنت جس میں جو چاہو گے پاؤ گے. اللہ اس کو سوار سوار کے کیا کہتا ہے؟ ان قریب میرے بندے اپنے اوپر سے محنت اور مشقت کو اتار کر آنے والے ہیں. کہ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب کرنا. لیکن شرط اللہ نے کیا رکھی؟ اللہ نے شرط رکھی کہ اپنی جان, اپنی نہیں اسی کی دیوی جان ہے, وہ اپنی دیوی جان کو مانتا اور ہم کہتے نہیں اٹس مائن اٹس آور, ہم نے تو نہیں دینی. اور جب یہ میرا نہیں ہے اور مجھے جنت چاہیے تو اللہ کا مال دے کے ہم جنت خرید سکتے ہیں, رائٹ؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی پہ تبصرہ کرتا ہے, فاستبشروا, خوشیاں مناؤ. یہ جو بیع کر لیتے نا, کیونکہ مومنوں نے تو کر لی تھی بیع, مومنوں نے اپنے جان مال کی تھی. کوئی ہوتا ہے اس کے لیے جان ان کی رستے میں رکاوٹ بنی ہو, مال بناؤ. کیسے مہاجرین نے ہجرت کی, کیسے انہوں نے اپنا مال, بہن بھائی بچے سب چھوڑ دیا, مال بھی چھوڑ دیا, جانے بھی دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فاستبشروا, خوشخبریاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. کس بات پہ؟ بیبائکم الذی بایعتم بہ, اس سودے پر جو اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے, جو اللہ کے ساتھ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سودے کو ہی کہتا ہے وذالک ہو الفوز العظیم, یہ فوز العظیم ہے. اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کا دی ہوئی جان, اللہ کی دی ہوئی سکلز, اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہم سینت سینت سے اپنے لیے رکھتے ہیں, دین کو سپریڈ کرنے میں کام آتا ہے, ہماری جان, ہماری سکلز. تو آپ سوچے اس کے بدلے میں اللہ دے کیا رہا ہے؟ وہ جنت جس کو وہ خود سنوار رہا ہے. اتنی خوبصورت آیات نا کہ دیکھ کے دل کو نا, مجھے تو یہ دو باقی تو ماشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ اس کے ڈیٹیل میں پڑھا, لیکن آپ کو نا کچھ آیات آپ کو چھوتی ہیں, آپ کے دل کو لگتی ہے. ان میں سے یہ دو آیات جو آیات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پھر سورۃ یونس ہم نے کی, الحمد للہ رب العالمین. سورۃ یونس کتنی خوبصورت سورت ہے, ایک اسٹریچ میں ساری سورت تھی. اور اس میں کیا تھا؟ بیسک عقیدہ. کس چیز کا؟ نمبر ایک توحید ربوبیت تھا, پھر رسالت کے اوپر بات تھی جو شک و شبہات اور وحی کے متعلق آ رہے تھے ان کا رد کیا گیا. تیسری بات کیا کی گئی؟ آخرت. بالکل, ویری گڈ, 28 آخرت کے اوپر بات کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن تو حکمت پر مبنی ہے, ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. لیکن کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو گئے. اللہ نے ان کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ کون ہے جو دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 7 میں اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. کہیں گے تو انشاءاللہ یہ راز کو دیتے. دیکھیں ماشاءاللہ, پہلا پڑھا پڑھا, دوسرا پڑھا, یہاں پہ پہنچے. اب سوچئے کہ دل کی کیفیت بدلی نہیں, یقین آنا نہیں شروع ہو گیا؟ شروع میں لگتی ہے تھوڑی سی فکشن. اچھا جی, میں نے فرسٹ ٹائم سنا. الحمدللہ جو بار بار سنتے ہیں تھوڑا سا ان کو تو یقین کیفیت فرق ہوتی ہے. لیکن اس کیفیت میں یقین کب آتا ہے؟ جب ہم اس قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں اور اس کو ڈیپ 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 اس کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ یہ آپ نے ابھی سرسری ایک لیول سے گزرے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا, کیونکہ ہمیں تو یہی نہیں پتا. بدقسمتی ہے ہماری, ہم مسلمان تو ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے سازہ ہیں, وہ مائک لینا چاہ رہی ہیں, تو چلے اسی پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن بہت ہی پیاری صورت, بہت ہی خوبصورت صورت تھی, جس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا یہ قرآن تو ایسا ہے اس میں خوشیاں منانی چاہیے. یہ خوشیاں دنیا جہاں سے بہترین خوشیاں منانے والی بات ہے. فرحانا آپ کو مائک چاہیے یا ابھی میں کنٹینیو کروں؟ فرحانا کا ہینڈ ریز تھا, آئی ڈونٹ نو, مائک چاہیے. اوکے چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیرا. ان شاء اللہ پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماتا کا زبانی اپنی کوشش کریں.
الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آواز ٹھیک پہنچ گئی ہے سب کو؟ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے مجھے، چیک کر لیجیے، اگر بہتر ہے تو ٹھیک ہے. شروع کریں ہم لوگ مشین. یہ دونوں لائٹیں تھوڑی سی آج زیادہ، یہ جو وائٹ ہے نا کم کر دیں. آپ لوگوں کے لیے ہال میں لائٹ ٹھیک ہوتی ہے؟ نیند تو نہیں آتی؟ تیز کی جا سکتی ہے لائٹ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیے کچھ زیادہ اندھیرا ہو گیا تو. ٹھیک ہے، یہ بہت آنکھوں میں آ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ایک دفعہ شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں سب دعا کے طور پہ، تو پھر شروع کرتے ہیں. شروع کیجیے. تیرواں پارہ. ویسے تو سورت ہود کی بارہواں، سوری جی پارہ نمبر 12. دیکھیے میرا ذہن کتنا پریشان ہے کہ پارے پہ پارے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور میں 12 کی بجائے 13 پہ آ گئی، لیکن حقیقت ہے کہ ہر پارہ اپنی جگہ خوبصورت ہے. تو چلیے پارہ نمبر 12، اس کا آغاز ویسے تو سورت ہود کی آیت نمبر 6 سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا سورت کا خلاصہ لینے کے لیے میں آپ کو شروع سے ہی اس کو دوبارہ لے کے چلوں گی. تھوڑی سی باتیں سورت ہود کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے ناموں میں سے ایک نبی کے نام پر یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو عزت دیتا ہے تو ان کے ناموں کو میموریل بنا دیتا ہے. سورت میں 123 آیتیں ہیں اور مکی سورت ہے. اس کے 8 مختلف ٹاپکس ہیں. سب سے پہلا ٹاپک آیت نمبر 1 to 24 ہے. بیسیکلی یہ انٹروڈکشن ہے پوری سورت کا. توحید عبادت کا مطالبہ, یعنی ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر 25 سے 49 25 سے 49 حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت. اس صورت میں آپ کو حضرت نوح کی سٹوری بہت ڈیٹیل سے ملے گی. خاص طور پہ اس میں ان کے بیٹے کے ڈوبنے کا قصہ ہے اور واقعی بہت ایموشنل آتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 61 سے 68 حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت. آیت 69 سے 83 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت. 84 to 95 84 سے 95 حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت. آیت 96 سے 99 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت. اور آیت نمبر 100 سے 123 اس میں توحید عبادت کا مطالبہ. پہلے انٹرو تھا تو یہاں کنکلوژن ہے, اختتامیہ. اگر آپ سن رہے تھے غور سے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پوری سورت کا مرکزی مضمون, جس کو آپ اس کا بنیادی, پوری سورت کا جو ٹاپک ہے یا تھیم ہے وہ قرآن کی دعوت توحید کو قبول کرتے ہوئے شرک اور دوسرے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جاتی ہے, ورنہ ان کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا. اس صورت میں آپ کو استغفار کا مضمون بہت خوبصورتی سے ملے گا. شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ توبہ صورت پیچھے, پہلے پیچھے صورت توبہ پڑی تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل نرم کیے, اور اس کے ساتھ ہی پھر یونس اور اب ہود میں دوبارہ توبہ استغفار کی بات ہے. اس صورت, یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور کے قریب نازل ہوئی تھی, اور یہ وہی دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگ رہے تھے. آپ کی دعوت کو شک سے دیکھا جا رہا تھا, کوئی اس کو سحر مبین کہتا, کوئی اس کا استہزاء کرتا, مذاق اڑاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں تسلیاں دے دیں کہ دیکھیے لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی قرآن کا پیغام ہے, جس کو تو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ہے وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. یہی صورت ہمیں آپ کو سکھاتی ہے. آئیے تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کے مضامین پہ بات کریں گے. میں آپ کی سہولت کی خاطر دوبارہ سورت کے آغاز سے ہی پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. حروف مقطعات, فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے. پیغام کیا ہے اس کتاب کا؟ کہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے نا, تو پھر اس کو اللہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے, پھر وہ اللہ کے حکموں پہ کان بھی لگاتا ہے. اور یہ سورت ہود ان سورتوں میں سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا, مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کثرت سے قوموں پہ عذاب کا بھی ذکر ہے, اور اس میں اللہ کے نبی کو دعوت دیے جانے کی دعوت بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اللہ کا بندہ بننا آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو بہت لمبی چوڑی باتیں سننے کی ضرورت نہیں بھی پڑے گی. اگر یہ موقع نہ بھی ملا تو بھی وہ اللہ کے بندے بن کے جینا چاہیں گے. پوری صورت میں آپ کو بندگی کے نمونے دکھیں گے. حضرت نوح نے کیسے اولاد کے مقابلے میں اللہ کا بندہ بننا پسند کیا, اور قومیں اپنے خاندان برادریوں رواج کو چھوڑ کر پورا وقت اللہ کے بندہ بننے میں اللہ کے نبی جو تھے کس طرح اللہ کے بندے بنے, ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنا تعارف کرواتا ہے نبی, اننی لکم منہ نذیر بشیر, نذیر و بشیر, کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہر داعی دین اگر اپنا مقام پہچان لے تو پھر اس کو بات پہنچانی آسان لگتی ہے. ہم جب لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم ان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پیغام بدل دیتے ہیں. یہ جملہ لکھ لیجئے, نہ ہم نے کسی کو کنونس کرنا, نہ کسی کو کنورٹ کرنا ہے، صرف میسج کنوے کرنا ہے، پیغام کو پہنچانا میرا آپ کا کام ہے. کسی نے اس پیکج کسی نے ہدایت کے پیکج کو کھولا، کسی نے کھول کے بند کر دیا، پہنچ گیا پھر گم گیا، اس سے میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم اللہ کی بات کو ویسے ہی پیش کریں جیسی کہ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہماری بات سن کے بدل جائیں، بہت سارے لوگ آنے لگے، ڈھیر لگ جائے، مجمع لگ جائیں، تو پھر ہم پیغام کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کا وہ حکم جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا وہ سن کے لوگ ناراض ہوں گے. تو بشیرم و نذیرم، آپ بھی اپنے لیے یہی مقام رکھیے. اگر اللہ نے آپ کو دین کی خدمت کی توفیق دی ہے، کرو کیا. اب جب دعوت آتی ہے اللہ کے دین کی تو پھر انسان کو اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس ہونے لگتا ہے. تو نبی کہتے ہیں ڈونٹ وری، وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ. یہ ہے میرے آپ کے لیے پیغام. اگر آج قرآن میری زندگی میں کھل گیا اور مجھے پچھلی زندگی دکھا رہی ہے اور رولا رہی ہے اور ستا رہی ہے اور میں پریشان ہوں، کیا کروں، کس دل سے بیٹھوں اس کتاب کو سننے کے لیے، کیسے اللہ کی بات سنوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری، پچھلے پہ ندامت کر لو، آنسو بہالو، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو کرے گا کیا، تو ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا. یہ ہے اصل میں متان حسنہ. اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کو پیچھے حسنہ کہا گیا سورت بقرہ میں، یا متان حسنہ کہا گیا. تو حقیقت یہ کہ دنیا میں بھی متاع حسن مل سکتی ہے. یہ کون سی ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے ساتھ ملے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں ادھر اور نہیں ہے، یعنی یا ادھر لے لو یا ادھر لے لو، ہیئر اور دیئر نہیں، ہیئر اینڈ دیئر، ادھر بھی مل سکتی ہیں ادھر بھی مل سکتی ہیں. شرط ایک ہے کہ دین کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو، سوری دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو. بعض لوگوں کو متاع حسن ملتی ہے لیکن وہ اس کو متاع غرور بنا لیتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے. تو خود سے پوچھئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، جو دیا ہے کیا میں اس کو متاع حسن بنا کے استعمال کر رہی ہوں، اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق دیتی ہوں. تو پھر دل پہ نہ رہیے، پھر خوش ہوں کہ آپ کو اللہ نے دیا، آپ اس کے دیے میں سے خود بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے حق بھی ادا کرتے ہیں. تو دین آپ کو گلٹ کے ساتھ نہیں جینا سکھاتا، صرف یہ کہتا ہے کہ وقت پڑنے پہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر بچا کے نہ رکھو، پھر اس کو اللہ کے راستوں میں لگاؤ اور اللہ کے بندوں کو دو. یہ نہ ہو کہ تم تو پیٹ بھر بھر کے کھاؤ اور تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوک سے مر جائے. تو پھر یہ سب کچھ انشاءاللہ متاع حسن ہوگا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، وہ کب پھرتا ہے انسان، جب اس دعوت کو سننے سے انکار کر دیتا ہے. تو فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھیے کتنی میڈیم ٹون پہ دعوت ہے. اللہ کے نبیوں کی دعوت میں نہ تو گھن گرج ہوتی تھی، نہ چنگھاڑ ہوتی تھی، نہ تانے دینا ہوتا تھا، نہ لوگوں کا خون خوش کرتے تھے اور نہ میٹھی لوریاں دے کے لوگوں کو سنا دیتے تھے. کہ ہم سب اپنا فون بند کر دیں، یہ ایک الارم ہے اس بات کا. جن آنٹیز کو اگر مشکل ہے بند کرنے میں تو دوسری کوئی سسٹر ان کی مدد کر دیں. آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ واقعی اس چیز کی نیت کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجھے روک نہیں سکتی. پھر راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں. اور ساتھ ہی خبر دے دی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کی بات سن کے رویے بدلنے لگتے ہیں. ان کا ذکر کیا ہے، الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں الحمدللہ تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. یہ ہیں تکبر بھرے سینے، اگنور کرتے ہوئے، روٹ ہوتے ہوئے اور ایٹیچیوڈ کا شکار ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے نہیں یہ باتیں سنی جاتی، ہم کیوں باتیں سنیں، لوگ تو ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں، یہاں آ کر ہمیں لگتا ہے ہم میں خرابی ہیں. تو بہتر ہے کہ ان کی اس قرآن کی بات کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چھوڑتا ہے جوڑتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. میرے آپ کے لیے لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرنا کافی ہے، نہ ہم میں سے کوئی انویسٹیگیٹر ہے اور نہ ہم میں سے کوئی ایگزامینر ہے کہ جس نے لوگوں کو نمبر بھی دینے ہیں. فیل پاس کا رزلٹ میں نے آپ نے نہیں اناؤنس کرنا، اس لیے آپ سب اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کو ان کے کام کرنے دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی نظریں اللہ پہ لگتی ہیں تو آپ دوسروں سے ویسے ہی بے نیاز ہوتے ہیں. اس کے بعد پارا شروع ہوتا ہے. میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ آنے والوں کو مت دیکھیے، آپ اپنے قرآن کو دیکھیے، اتنی پیاری چیز آپ کے سامنے ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دیکھو سوری، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ذرا سوچیے اس کو، یہ ہے وہ مسئلہ جس نے بہت ساروں کو اللہ کی بات ماننے سے روکا ہوا ہے. یا تو وقت نہیں ہے کیونکہ کما رہے ہیں، یا تو حلال اور حرام میں پڑے ہوئے، کیا کریں، رزق کا معاملہ. آپ دیکھیں گے، آپ کبھی فارغ ہو کے بیٹھے نا تو مردوں کا بہت بڑا ایشو رزق ہوتا ہے. آپ ان پہ کوئی بات کریں کہ مال کمائی میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کہیں گے آج کے دور میں حلال سے کہاں چلتی ہے، آج حرام سے کہاں، آج حرام تو خیر کہتا کوئی نہیں مجھ سے، آج سود کے بغیر کہاں کچھ ہوتا ہے. اچھا آپ کہیں گے مسجد میں نماز کے لیے جائیں، میری جاب کا ٹائم ہے، نمازیں کی چھٹتی ہیں، جاب کا ٹائم ہے. اور پہلے تو یہ مردوں کا ایشو تھا، آج عورتوں کا بھی ایشو ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. یاد رکھیے یہ جملہ، لکھ لیجیے، رزق مقرر ہے، رزق کمانے کا ذریعہ میں اور آپ چوز کرتے ہیں، سورس آف انکم آپ کا میرا اختیار ہے، میری آپ کی چوائس ہے. رزق کتنا ملنا ہے آپ کو یہ اللہ نے دیا. ایک ڈاکٹر دکان لگا کے بیٹھ جائے، یا ایک چھوٹا سا کھوکھا کھول کر ایک چائے کے کپ بیچنے لگ جائے، دونوں کا رزق اللہ کے ہاتھ میں. نہ اس کی ڈاکٹری اس کو زیادہ رزق دے گی اور نہ کھوکھا اس کی دولت کے راستے میں رکاوٹ ہوگا. اب دیکھیے کہ جب بچے کے امتحان ہونے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے، تو مائیں کہتی ہیں بیٹا تم پڑھو میں تمہارے کام کر دیتی ہوں، بلکہ صبح ناشتے کا ٹرے لگا کر بھی ان کے بیڈ پہ ہی دے دیتی ہیں کہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ پڑھنے پہ فوکس کیجئے. اسی طرح میں اور آپ اس دنیا میں امتحان میں ہیں، سورت ملک میں ہم پڑھیں گے اس بات کو. اب جب میں اور آپ اس امتحان کے کمرے میں ہیں، تو پھر اس وقت اگر میں آپ کمانے میں لگ جائیں گے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا پیپر میں دل کیسے لگے گا. تو زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے، اللہ نے رزق آپ کا میرا رکھا ہے. اور افسوس کی بات دیکھیے ذرا کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا نا، وہ ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں. اور جو یہ کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ زاریات میں ہم پڑھیں گے، تو وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور کر لے. عبادت کا ٹائم کدھر ہے؟ بندگی کا ٹائم کدھر ہے؟ علم کا ٹائم کدھر ہے؟ کیونکہ ہم رزق کما رہے ہیں. تو بالکل ایسے جیسے آپ کا بچہ آپ سے کہے میں اپنا منہ خود دھوؤں گا، دھو کے دیکھیں، اتنا صابن لگا ہوگا، کہیں کچھ لگا ہوگا، جو آنکھوں کی گدے تھی وہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، وہ دھو لے جی، دھو لیجیے. آپ کیسا منہ دھوتے ہیں؟ ماں بچے کا منہ دھوئے گی تو اچھا دھوئے گی، یا باپ جب بچہ خود دھوئے گا؟ تو میں اور آپ اپنے رزق کی فکریں خود کریں گے نا، تو ہمیں زیادہ رزق ملے گا یا رب کے ہاتھوں پر ڈال دیں گے؟ تو لہٰذا اس آیت کو اپنا سلوگن بنا لیجیے. یہ ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سننے کی دعوت دوں گی، اسماء الحسنی سیریز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس میں بہت سارے واقعات شیئر کیے تھے میں نے، کہ جس کو سننے اور پڑھنے کے بعد واقعی محسوس ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے. اور میں کہہ سکتی ہوں کہ آج کی اس مصروف زندگی میں اس موضوع پہ سننے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم تھوڑی سی اپنی فکر رزق کی کم کریں. بچپن سے میں شروع ہو جاتا ہے، پروفیشن چوز کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کیریئر کون سا ہو، کس کی مانگ زیادہ ہے، کس پیشے میں منی ملے گی. اچھا ڈاکٹر نہیں، اب ان کو کون پوچھتا ہے، اچھا اب انجینئر، اچھا انجینئر نہیں. تو رزق کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اصل میں ہم اپنے لیے مشکلات رکھتے ہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور جس سوری یہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ اوپر سے آئے گا، فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. یعنی آپ نے اس دنیا میں کہاں رہنا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اور مرنے کے وقت بعد کہاں دفن کیا جانا ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اور کبھی بہت ہی کمانے کو دل چاہے نا، بہت دنیا چاہیے، تو سوچیے قبر کتنی بڑی ہوگی میری، میں کہاں تک چلوں گی؟ قبر ایک گز، دو گز، تین گز، کوئی ایک کنال کی قبر چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. اور اگر کسی نے بنا بھی دی تو کیا ہوا؟ مجھے سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اپنے ساتھیوں کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ چائنیز اور جاپانیز کچھ کلچر کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے نا، بس آپ کو گاڑی پسند ہے، آپ کو لینڈ کروزر پسند ہے، ایک لینڈ کروزر خریدتے ہیں تو کاغذ کی بنی ہوئی چیزیں بھی وہاں ملتی ہیں، یعنی پیپر پروڈکٹ جس کو آپ اپنی زبان میں کہیں، وہ ایک لینڈ کروزر کاغذ کی بھی لے کے رکھ لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ کو ایک پلیٹ اچھی لگی تو آپ نے ایک کاغذ کی لے لی. لوگوں نے گھروں کے گھر بھرے ہوئے ہیں، تو اصل میں جہاں میں ٹھہری تھی تو وہاں ایک ڈیتھ ہو گئی, تو سامنے ان کی ڈیڈ باڈی تھی اور لوگ آ جا رہے تھے نا, تو اس موضوع پہ یہ ساری کنورسیشنز ہوئی. کہنے لگی کہ استاذہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ان کی فیونرل کی سیریمنی میں کیا کریں گے, کیا کریں گے, آٹھ دس دن تو ایسے ہی رکھتے ہیں لوگ آتے جاتے پرسے پہ, جیسے ہمارے گھروں میں لوگ وہ پوری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی کو جلائیں گے, اور پھر ایک ایک چیز جو اس نے زندگی میں خرید کے رکھی ہوئی ہے خود خریدی ہوتی ہیں لوگوں نے. اگر آپ کو سیل فون پسند ہے آپ نے ایک اصل خرید لیا, ایک کاغذ کا کھلونا خرید لیا, اور گھروں کے بیسمنٹ بھرے ہوتے ہیں چیزوں کے. پھر ایک ایک کر کے اس کی لاش کے بعد اس چیزوں کو جلاتے ہیں, اور جب ان کا دھواں اوپر جاتا ہے نا تو ان کا مت کیا ہے کہ اب اس کی روح کو وہ ساری چیزیں وہاں جا کے مل گئی. سننے میں کتنا فنی لگتا ہے لیکن ریئل میں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاغذ کی ڈمی کاغذ کی گاڑی جھوٹی نہیں ہے, یہ لوہے ٹین کی بھی گاڑی جھوٹی ہے. تو یاد رکھیے اب وہاں ان کی قبریں کتنی بڑی ہوں گی, لیکن کیا ان قبروں میں جا کر ان کو فائدہ ہوا؟ پیرامڈس دیکھے ہوں گے آپ نے, ایجپٹ میں قبریں ہیں اصل میں. مصریز جو تھے, ایجپشنز جو تھے, جو مرتے تھے تو ان کے بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے لوگ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے ساتھ جائے گا, اور وہ شروع میں سونا چاندی دفن تھا, آج کچھ بھی نہیں, جا کے دیکھے خالی پڑی ہیں. سونا چاندی چور لوٹ کر لے گئے, اندر سے ممیز جو تھی وہ حکومت نے نکال کر میوزیم کی نظر کر دی کہ یہاں ہزاروں ڈالر کمائیں گے ٹورسٹ سے, اور وہ صرف قبریں پڑی ہوئی ہیں. تو اللہ کہتے مجھے تو تمہارے مستقر بھی پتا, تم نے کہاں دفن ہونا ہے. چند لمحے کے لیے سوچے میں کہاں دفن ہوں گی, کہاں کی مٹی مجھے نصیب ہوگی, اور دعا کریں کہ اللہ اپنے گھر کی مٹی نصیب کرے. پھر میں سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے, اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. پیدا کیوں کیا؟ لیا بلواکم, اس کو ہائی لائٹ کریں. میں اور آپ کمرہ امتحان میں ہیں. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, آپ اور میں احسن عمل. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ بڑے کام کرو, کون سے کام کرو؟ احسن کرو, کثیر کہانی, بڑے بڑے کام کرنے اس کی ضرورت نہیں ہے, اچھے کام کیجئے. چھوٹا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو اس کا حق دے کر, اس کا ڈیو حق دے کر کیجئے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو بھی ہو. اور بعض دفعہ ہم بہت ہیڈ کاؤنٹ میں پڑتے ہیں, ناپ ناپ کے کام کرتے ہیں, بڑے یہ میرا اتنا, میری بات سننے اتنے آتے, تمہاری کتنے آتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں سے پیچھے ہو جاؤ. اور اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو صرف جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. دین کے نام پر لوگوں کو مذاق سوچتے ہیں, غیر سنجیدہ لوگوں کو دین کی باتیں حقیقت میں ایسے ہی لگتی ہیں. اب انسان کی طبیعت کی بات کی گئی, ولئن اخرنا انہم العذاب ولئن ذکنا الانسان منا رحمہ, اگر کبھی انسان کو ہم اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کبھی سوچئے کئی سالوں کے بعد اولاد ملی پھر وہ بھی مر گئی, ممکن تھا نا؟ بہت سالوں کے انتظار کے بعد شادی ہوئی پھر ایک دو سال میں ڈائیورس ہو گئی, تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونے لگتا ہے اور نہ شکری کرنے لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ڈپریشن میں چلا گیا, فلاں سکتے میں چلا گیا. لکھ لیجئے, سچا مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا. اگر کسی نے کہہ دیا میں ڈپریس ہوں تو اپنے ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی چغلی کھا لی آپ نے. سچا مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ میرے لیے یہ بات ناممکن ہے, میرے لیے مشکل ہے, لیکن اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں. ہاں والے نزک نہ ہو نہ ماں, اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے ارے میرے تو سارے مسئلے دور ہو گئے. پھر وہ بھولا نہیں سمجھتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس کو دیکھنا ہو تو ذرا لوگوں کی خوشیوں کا حال دیکھا کریں. چلیے نیت کیجئے, اے اللہ اگر کوئی خوشی دی تو نے تو اس کو تیری خوشی کے ساتھ مناؤں گی. کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ گھر کے نوکر بھی خوش جائیں, رشتے دار بھی خوش جائیں, بہنیں بیٹیاں بھی خوش جائیں. ہاں فرشتے اٹس اوکے, پھر بلا لیں گے ان کو کسی موت والے گھر میں, وہاں فرشتے شوق سے ہیں. اور اللہ, اللہ کی کیا بات ہے, وہ تو اپنا, اس کو کیا ضرورت ہے آنے کی ہماری شادی میں؟ تو لکھیے, خود سے پوچھئے کیا ہم اپنی شادیوں اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھی بلاتے ہیں؟ اور ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا ہم اپنی خوشیوں کے مواقع پہ ان کو بلاتے اور وہ آتے, اور کیا وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے؟
ہم تو مولوی صاحب بیچاروں کو بلا لاتے ہیں نکاح کے لیے اور کہتے ہیں جلدی سے نکاح پڑھائیں اور جلدی جائیں جلدی جائیں، کیونکہ بینڈ والے باہر کھڑے آپ کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی تو کبھی نہ آتے. تو یاد رکھیں یہ کھیل ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اس پہ کسی کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلا سکتی. جب ایک انسان نعمتوں میں اللہ کو بھولے تو اس کا حال یہی ہے کہ انہ لفرح فخور. اور فخور کہتے ہیں وہ بندہ جو پھٹ پڑے، خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی. سوچیے اگر خوشی دینے والے کو غصہ آ گیا تو اسی لمحے کیا کرے گا، وہ خوشی ختم ہو جائے گی. خوشی والا گھر غم میں بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. کون لوگ ہیں جو خوشیوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے. یہ صبر کون سا بھلا؟ خوشیوں کا صبر، نعمتوں کا صبر. وہ اللہ کی نعم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے مطابق کی اللہ کی خوشی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اور نیکوکار ہیں وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یاد رکھیے کہ مصیبت اور راحت امتحان کے دو پرچے ہیں. بہت سارے لوگ مصیبت کے پرچے میں پورے نمبر بھی لے لیتے ہیں، بلکہ اس دن تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض تو دور کی بات ہی، لیکن بہت زیادہ لوگ قیامت کے دن فیل ہوتے ہوئے جو دکھیں گے، جن کی سپلی آئے گی، جن کو عراف پہ کھڑا کیا جائے گا، جن کو جنت کے درجوں سے محروم کیا جائے گا، وہ خوشیوں اور نعمتوں کے پرچوں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کو ٹیکل کرنا سکھا دے، اور جو جس طرح سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا. فَلَعَلَّكَ کا تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. تے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف ہی کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے جملہ، مجھے لگا میرے دل کی کیفیت بیان کر دی. جب کبھی اس موضوع پہ بولے نا تو دل میں شیطان ڈالتا ہے، نہ لوگ مائنڈ کریں گے، نہیں کل سے ہی کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو تو اب لگے گا خو اب تو آئے تو پھر تو ہماری نعمتیں اور ہماری خیر جو وہ کم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں لوگوں کے پریشر میں آ کر وہی کی باتوں کو چھپانا نہ شروع کر دیں. کس وجہ سے؟ کہ تمہاری طرف جو وہی کی جاتی اس پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. تو دین کا کام اللہ کا ہے، اللہ ہی کے حکموں کے مطابق کرنا ہے. نہ کسی کی خوشی کے لیے کریے اور نہ کسی کی خوشی کے لیے چھپائیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کو حق بولنے والا بنا دے. تنقید کے ڈر سے حق کو چھپانے والے خائن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیانتوں سے بچا دے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ یہ بھی ہر دور میں کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں، ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے، یہ دین کو سخت کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ نبی نے خود سے باتیں کر دی؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی کھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو. چلو جاؤ پھر دیکھو کرتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ ہمارے معبود ہیں. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کہ اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو. کیا آپ کو آج لگ رہا ہے کہ یہ کتاب تقریباً 1450 سال پرانی ہے؟ کسی دن کے سبق میں کسی پارے کی آیتوں سے آپ کو یہ فیل بھی ہوا؟ اولڈ ڈیٹڈ، اولڈ سٹوریز، پرانی فلمیں لو بچے نہیں دیکھتے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، ان کا رنگ ڈنگ نہیں سمجھ آتا، ان کی بات نہیں سمجھ آتی. تو آپ دیکھیے یہ قرآن تو سب سے پرانی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ایور نیو، ہر دن نیو. یہ اللہ کی شان ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی آپ کو سوچنے کی بات بتا دوں. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی بناتے ہیں نا، وہ پرانا ہو کے بھی نیا لگتا ہے. ایک تو اس میں آپ پرمائی ہیں، کتنے پرانے ہو گئے پھر بھی نہیں لگتے ہیں نا. خیر یہ تو آپ کو میں نے خوش کیا جو آپ میں سے جوان جوان دکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے آسمان کتنا پرانا ہے. آپ دنیا کی جتنی چھتیں اس کو لے لیجئے، یا آپ دنیا کے کسی بڑے خوبصورت ہوٹل اور ریزورٹ کی بہت شینگلیئر والی چھت کو لے لیجئے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، کیا وقت کے ساتھ ساتھ عمارت کے اوپر اس کی پرانے ہونے کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے مغلیہ دور کی ساری چیزیں، آپ آگرہ میں جا کر تاج محل کو دیکھ لیجئے، شاہی قلعے کو دیکھ لیجئے، پرانے دکھتے ہیں. کیا یہ آسمان پرانا لگتا ہے؟ زمین، بادل، اسی طرح رب کا قرآن پرانا نہیں ہے. جس طرح اس کا زمین، آسمان، سورج، چاند، گلیکسیز، جو چیز آتی ہے ایسے لگتا ہے ایور نیو، برینڈ نیو، اس طرح قرآن نیو ہے. وہ قرآن کائنات اللہ کا فعل ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وقت کا اثر وقت کے اثر پڑنے لگتا ہے. اسی لیے آگے ریاکاری اور دکھاوے اور دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرنے کی برائی کو پیش کیا. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو شخص بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں, ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی اس کو ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی, مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت میں بہت ساری بات ہے. کبھی آپ کسی کسان کو سوچئے کہ جو غلطی سے بیج دوسرے کی زمین پہ لگا دے اور انتظار کرے فصل کا, فصل تو نہیں ہوگی, فصل نہیں ہوگی. بھائی کیا ہوا, اوہو آپ نے تو دوسرے کی زمین پہ پودا لگا دیا, اب کہاں سے ملے. اسی طرح یاد رکھیے, آخرت کا پودا دنیا کی زمین پہ لگایا تو مرجھا جائے گا. ریاکاری ہے اس میں, دکھاوا ہے. اخلاص پیدا کرو, اپنے اندر نیکیوں کا شوق لے کر آؤ. پھر آپ دیکھیں یہاں لفظ سنا, سنا وہی لفظ ہے جس کو اردو میں سنت و حرفت کہتے ہیں نا, جس کے اندر انڈسٹریل مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سوچ کے کام کرنا. انہوں نے جو کام کیے دین کے نام پہ کیے, دنیا پہ کیے, یا جو کچھ بھی انہوں نے ترقی کی تھی وہ سب پیچھے چلی گئی. جو اللہ کی حدوں میں رہ کر کام کرے گا وہ بچے گا, جو شخص اللہ کی حدوں میں رہ کر کامیابیاں حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جس نے اس سے الٹ کیا باطل ما کانوا یعملون, تو باطل ہو جاتے ہیں. اللہ کو بالکل ایسے کام پسند نہیں ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے یا بڑے بننے کے لیے کیے جائیں. افمن کان علی بینت من ربہ, پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا, اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی, کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی نہیں. اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کر دے, کچھ اگر کرنے کی کوشش بھی کرے تو کیا ہوگا؟ فنار موعدہ, تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے. بس آپ اس کے لیے, بس اے پیغمبر, تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا بتا دیا آپ کو مجھے اس ایک آیت میں, کہ دنیا میں رہتے ہوئے دلیل کو مانو. حقیقت ہے کہ میری آپ کی زندگی دلیل پہ ہونی چاہیے. جو کام کریں پورے شعور کے ساتھ کریں, اس کی آپ کے پاس سند موجود ہو, اس کا ریفرنس موجود ہو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی قبول کرے گا, اور بے دلیل کی بھی نیکیاں آخرت میں ضائع ہو جائیں گی. وَمَنَ أَسْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو اللہ کی لعنت, اللہ اکبر, ظالموں پر. دیکھیے رحیم کے در سے رجیم بن کے نکلتا ہے انسان, کب؟ جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ کون سے ظالموں کی باتیں ہیں؟ فرمایا الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یصدون عن سبیل اللہ, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, جو لوگ ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ باتوں سے. بہت مشکل ہے, بہت ذمہ داریاں ہیں, بہت پھنس جاؤ گی. آج آپ دیکھیے کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے نا, اور خاص طور پہ تعلیم اور تعلم کا, اتنا دوست اس کو ڈرا دیں گی کہ وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے یہ مخلص دوستیں ہیں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے سے بچا لیا. بس تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو روک دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کے میں بدل گئی. اب آپ نے کہا یہ جملہ سن کر آپ کی دوست فوراً قرآن سننے آئے گی؟ یاد رکھیے وہ کبھی نہیں آئیں گی. بدلنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ تبدیلی تو سب سے مشکل چیز ہے زندگی کی, چاہے بڑے گھر میں کیوں نہ جا رہے ہوں, شفٹنگ کتنی مشکل ہوتی ہے. تو کبھی وہ لوگ جو ابھی تک اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح نہیں تعلق جوڑ سکے جس طرح آپ کو اپنا محسوس ہوتا ہے, یہ جملہ نہ بولیں کہ میں بدل گئی. بہت ثواب ہوتا ہے, بہت باتیں پتہ چل رہی ہیں, توبہ توبہ, اوہو ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں. گھر بیٹھا اس کا بلڈ پریشر لو جانا. ہاں ایک بات بتایا کریں, سکون, خوشی, اطمینان. لوگ اپنے کمنٹس بھیجتے ہیں نا, تو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہمیں نہیں لوگوں کو بتایا کریں. شاید آپ کا یہ کمنٹ سن کر کوئی آ جائے, کہ میرے اندر سکون آ رہا ہے، مجھے زندگی کا مقصد پتہ چل رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی بھی جملہ آپ کا ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کو اللہ سے روک دے یا اللہ کی طرف آنے سے روک دے. ایک اور جرم کے ان لوگوں کا، بالآخرتہم کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ زبان حال سے. وہ دیکھیں گے دنیا موج کرو، بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، ایش کرو دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے. آج دیکھیں کتنے خوبصورت سلوگن ہیں نا دنیا میں، مزہ کرو، موج کرو، اس دنیا میں ایش کرو. نہیں، یہ آخرت کا انکار کر کے نہیں جی سکیں گے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکوں میں آتے ہیں. فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے. ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے اللہ کو بے بس کر دے؟ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں شوہروں کے اور شوہر بیویوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. کیا اللہ کو ہم بے بس کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ اس کا تصور بھی کر سکتی ہیں؟ امپوسیبل ہے. اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیا دنیا کا بھی اور آخرت کا نوٹ کیجئے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اچھے کام کریں گے نا تو آخرت اچھی ہوگی، دنیا بڑی بری ہو جائے گی، اور کوئی برا کام کیا نا کہتے ہیں آخرت میں بڑی سزا ملنی ہے، چلو دنیا میں مستی کریں. لکھیے یہاں اللہ کی سنت، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں پکڑ آتی ہے، اور آخرت کی جنت سے پہلے دنیا جنت بنتی ہے. یہ تو دنیا میں مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، ڈپریشن اور گھٹن ہے نا، یہ گناہوں کی ایک نقد سزا. اصل تو آگے جا کے قسط ملے گی، یعنی انسٹالمنٹس میں آتی ہے اللہ کی پکڑ، تو دنیا میں بھی آتی ہے پھر آخرت میں بھی آئے گی. وہ نہ کسی کی ہی سن، نہ وہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ ہی ان کو کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. ہمارے یہاں کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. کسی کا کیا بگڑے گا؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں، میں کوئی نیکی کرتی ہوں اگر اللہ مجھ سے گرا رہا ہے، میں چھوڑ دوں گی کسی کے کہنے پہ. لوگ کہتے ہیں فلاں کے سرے چڑھ کے چھوڑ دیں گے، فلاں کو دکھانے کے لیے کر دیں گے، اب میں اس کو برا بن کے دکھاؤں گی، آج میں اس کو اب غلط بن کے دکھاؤں گا. بن جائیے، کر لیجئے، پھر کیا ہوگا، کسی کا کیا جائے گا. دیکھیے ایون ماں جو بچے کا دکھ درد بٹانا چاہتی ہے، لیکن اگر بچے کی انگلی کٹتی ہے، چھری لگتی ہے، تو درد بچہ ہی سہتا ہے. ماں پٹی کر سکتی ہے، ماں برف لگا سکتی ہے، ماں اس کو کینڈی دے سکتی ہے، درد خود سہنا پڑتا ہے. تو آج یہاں بیٹھ کر سب سے خود کو بے نیاز کریں ایک لمحے کے لیے، اور پھر کہیں جو کروں گی خود بھروں گی. نہ دوست، نہ ساتھی، نہ رشتے دار، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے. تیار ہو تو ٹھیک ہے، پھر جرات ہے، پھر کیجئے جو شوق سے کرنا ہے، ورنہ خود کو گھاٹے میں ڈالا، اور نہ ہی خود ان کو کچھ سوچتا ہے. اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. کیا گھڑا ہوا تھا؟ وہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا جنت ایسے ہی مل جانی ہے. یہ ان لوگوں نے ہمیں بہت مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ بس ایسے ہی ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے تھے نا مولویوں کا نام لے لے کر، آج سب ان کو بھول جائیں گی. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اخبت، اخبات کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا خلاصہ ہے اخبات. ہمبل ہونا، ہیومیلیشن آ جانا، گناہ کر کے تو ڈرنا سو ڈرنا، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ بیفور آنر کمز ہیوملٹی. عزت ملنے سے پہلے انسان کو عاجز ہونا پڑتا. یعنی آپ کہتے ہیں عزت، استاد کی بڑی عزت ہے، تو استاد نے پہلے خود کو علم میں ہمبل کیا تھا، اس استاد نے خود کو دین کے لیے کھپایا تھا تو اس کو عزت ملی نا. آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز کی کتنی عزت ہے، کیسے عزت ہے؟ وہ آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے نہیں یاد کہ جو انہوں نے پڑھ پڑھ کے اپنی آنکھیں کالی کر لی، اور کافی اور چائے کے کپ پی پی کر راتوں کو جاگ جاگ کے تیاریاں کی. تو ہر کام سے پہلے مشکل آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں. ایک بات کیا ہے کہ آپ کھل جائیں. میں اس کے اوپر ایک لفظ بول دیتی ہوں، بون لیس چکن. کبھی آپ نے گوشت کو میرینیٹ کیا ہو نا، آپ اس میں سرکہ ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، مرچ ڈالتے ہیں، پھر آپ فوک لے کر نا تو اس کو خوب اچھی طرح چاپ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کے رگ ریشے کے اندر نمک مرچ چلا جائے. ایک بات یہ ہے، ایمان کی اوپر ایک کوٹنگ نہ ہو، صرف اوپر کا ایک پلستر نہ ہو جو آپ اپنے چہرے پہ کر لیں. فاؤنڈیشن کی موٹی تہ نہ ہو کہ ہنسے تو وہ تہ بھی آپ کی جھریاں دکھانے لگ گئی. ایک بات کیا ہے کہ آپ کے دل دماغ آنکھیں ہاتھ پھپھڑے گردے جگر ہر ایک میں ایمان رچ بس جائے. اور جب اس طرح بچتا ہے نا رچتا ہے تو نہ پتھروں سے بندہ واپس آتا ہے, نہ کوئلوں پہ لٹایا ہوا بندہ ایمان کو چھوڑتا ہے, نہ بی بی آسیہ کی طرح شوہر کی دھمکیاں اس کو پیچھے کرتی ہیں, اور نہ بڑوں کا خوف بی بی سمیہ کی طرح آپ کو پیچھے کرتا ہے. آج ہمارا ایمان اوپر کا ایمان ہوتا ہے, کوٹڈ. آپ نے کپڑے خریدے ہوں گے نا, اکثر ہی خریدتے ہیں. آپ دیکھیے پرنٹڈ کپڑا ایک ہوتا ہے نا, اس کے اندر پرنٹ ہے, کپڑا پھٹ جاتا ہے پرنٹ نہیں جاتا. اور ایک کبھی آپ نے بلاک پرنٹ بھی لیا ہوگا, کبھی ایک دفعہ دھو کے دیکھ لیں استری میں اس کی اوپر کا پارا تو اتر جائے گا, ایک دفعہ دھو کے دیکھیے اوپر سے کھرپڑ بن کے نکلیں گے نیچے, نہ وہ کوئی پلین نہ کوئی پرنٹڈ. ایک ایمان ہوتا ہے پرنٹڈ اندر گت گیا, اور ایک ہوتا ہے اوپر کا بلاک پرنٹ سجا ہوا بڑا لگتا ہے, بڑی چمکتی دمکتی نیکیاں ظاہر پرستی. لکھ لیں ظاہر پرستی کا اپوزٹ ایک بات ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی ایڈمٹ کرے نہ کرے, کوئی ایڈمائر کرے نہ کرے, کوئی پریزنگ کرے نہ کرے, کوئی آپ کو سلامیں کرے نہ کرے, آپ اپنے رب کے لیے گھلتے ہیں. عربی زبان میں جو شعلے ہوتے ہیں نا جب بجھنے لگتے ہیں نا تو بجھتے بجھتے بھی بجھتے ہیں, کبھی آپ راک کو ہلائے نا اس کے اندر سے پھر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں. اس عمل کو اخبات کہتے ہیں اندر ایمان کی آگ گرمی, اور یہ نظر آتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچے کو بخار ہو اور ہاتھ ٹھنڈے ہوں. کہ بیٹا کیا ہوا, چھٹی چاہیے, کیوں جی, امی اسکول نہیں جاؤں گا, کیوں, بخار ہے. بیٹا لاؤ دکھاؤ ہاتھ, دیکھا بازو ٹھنڈے, نہیں امی میرے اندر بخار ہے. بھائی یہ کون سا بخار ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا, یہ امی میرے اندر بخار ہے. آج ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتا میں اندر سے کتنی نیک ہوں. تمہیں پہلی بات ہے ہمیں تو پتہ لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, آپ اندر چھوڑے باہر سے بھی نہ, میرا آپ کا یہ بزنس نہیں ہے کہ کس میں کتنا ایمان ہے. لیکن یاد رکھیے اندر ایمان آئے گا اس کی حرارت محسوس ہوگی, وہ آپ کے باہر والوں کو دکھے گا, تڑپیں گے, آپ کے اندر نرمی آئے گی, آپ کے اندر اخلاص آئے گا, آپ سنسیئر ہوں گے, آپ روئیں گے, آپ تڑپیں گے, اور سب سے بڑھ کے آپ کو اپنی چھوٹی سی زندگی کا احساس ہوگا. اور اگر ایک بات نہیں ہے نا تو میری باتیں اپنے قصے اپنی تعریفیں ہر وقت بڑی بڑی باتیں, میں نے یہ کیا, میری یہ باتیں, میری وہ باتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک بات دے دے. اللہ اکبر, دعا کریں اپنے لیے بھی اور میں اپنے لیے کرتی ہوں کہ اللہ سچا ایمان دے دے جو تیری نظروں میں مقبول ہے. مجھے لوگوں کی نظروں سے خود کو نہیں دیکھنا, لوگ تو گن گاتے ہیں اوروں کے بھی بہت ساروں کے, آپ کو کیا پتا کون اللہ کی نگاہوں میں کیسا ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ کام کرم تڑپا کرتے تھے اس بات پہ کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ یہ پتا چل جائے کہ تیری نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے. ہم کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, میری پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے, کتنے لوگوں نے مجھے لائک کیا, کتنوں نے مجھے فرینڈ بنایا, کتنوں نے مجھے ایڈ کیا. ایک تو اس میڈیا نے بھی ہمیں خدا فراموش کر دیا, رات کو اٹھ کے یہ نہیں پوچھتے اللہ تیری نظر میں کیا مقام ہے, ذرا سی لائٹ جلا کے دیکھ لیتے میسج کتنے آئے ہیں, یہ واٹس ایپ کے کتنے آگے اور وائبر کے کتنے آگے اور ٹویٹر کے کتنے آگے, اور اخبار کہاں رہا. نماز میں بھی توجہ ہوتی ہے کہ ہم اوپر سے وہی نہیں آئی, شاید ادھر سے کلک آ گیا ہے کہ نہیں. یہ ہمارے مسئلے, یقین کیجئے کہ آج ہم اخبار سے محروم کیوں ہو گئے, ہمارے ہاتھوں میں گیجٹ ہے. ہم قرآن دیکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے بیچ میں میسج بھی پڑھ لیں, ہماری مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی اب بہت ڈسٹریکٹڈ ہو گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا دنیا گلوبل ولیج جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, پوری دنیا کے فاصلے سمٹ جائیں گے. آج یہی تو ہو گیا. تو دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا شوق اپنے سے جڑنے کا بھی لگا دے, اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر سکیں. پھر فرمایا مثل الفریقین کلاما والاسم, ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا, اور ایک ہو دیکھنے والا اور سننے والا. حل یستوی یعنی مسئلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ دو قسم کے کردار ہیں, ایک ظاہر پرست ہے اور ایک حقیقت پرست ہے. تو آپ دیکھیے کہ اندھے کی اندھے کو سوچئے, اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اتنا حسن دیکھتے کائنات کا, کان نہ ہوتے تو ہم اتنی پیاری آوازوں میں قرآن سنتے, آنکھیں نہ کام کرتی تو کیا اتنا حسین منظر جو ہمارے سامنے دن رات کے بدلنے کا دکھتا ہے وہ دیکھتے. تو اس پہ اللہ کا شکر کیجئے. یہاں اصل میں مثال پھر ہدایت والے اور بے ہدایتیں کی ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت پہ جوڑ دے. اس کے بعد اب قوموں کے قصے, بہت ڈیٹیل سے ہم حضرتوں کا قصہ پڑھنے والے ہیں, اور ان کو پڑھ کے تو واقعی صبر آتا ہے. جس کو صبر نہیں آ رہا نا کہ لوگ میری بات کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے، میرے بلانے پہ آتے کیوں نہیں، میری دعوت پہ لبائی کیوں نہیں کہتے، کیونکہ مجھے آپ جیسے بہت سارے ساتھیوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں، کیا ہماری دعوت میں اخلاص نہیں، کیا میں ریاکار ہوں، کیا میں گناہگار ہوں، کیا کیا ہوا کہ میں اپنی 100 دوستوں کو بلاتی ہوں پانچ آتی ہیں، 20 مجھے امید دلاتی ہیں لیکن اس میں سے بھی 4 آتی ہیں. اچھا پھر اس کا تھا کہ میرے اندر نیت اچھی نہیں، میری نیت اچھی نہیں، تو آئیے ذرا حضرتوں سے پوچھتے ہیں اخبات کیا ہوتا ہے، اللہیت کیا ہوتی ہے، اور سیلف لیس ہو کر، اجر لیس ہو کر بھی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی ثواب کے لیے بھی نہیں پھر بندہ کام کرتا، وہ اس کا پیشن بن جاتا ہے. ثواب لینا کیا مشکل ہے، بڑی سی 500 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گھر میں، نہ چلے نہ پھیرے نہ روزہ لگے نہ کچھ، آپ اللہ ہو جو مرضی اپنے زوم میں پڑھ لیجئے، ٹھیک پڑھیں گے تو اجر اللہ دے دے گا آپ کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبیوں سے آپ اور میں درد لینا سیکھیں گے. حالات نواف موافق ہیں کہ نہیں، لوگ آپ سے فائدہ لے رہے ہیں نہیں، لوگ آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں نہیں. آئیے دیکھیے حضرت نوح نے اس سارے ایشو کو کیسے ٹیکل کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور ایسے ہی حالات تھے کیسے، جیسے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ ہود مکی دور کے آخر کی صورت ہے، اور اب حال یہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی پر الزام اور تانے اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے اوپر بلیمنگ ہو رہی تھی. آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ سکینڈلزم تھا، کہ ان کی تو نیت میں کو گڑبڑ ہے، یہ تو پتہ نہیں چاہتے کیا اور ان کو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آئے ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. آپ ہی کے بھائی ہیں وہ کون، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں. یہ دائی دین کا مزاج کیا ہونا چاہیے، صاف بات کیجیے، کولو کولن سے دیدہ، ہینکی پینکی، اوکے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. بعض لوگ لوگوں کو الجھاتے ہیں کیسے، تاکہ ہم سچے رہیں. مثلا جیسے میں نے کسی نے ایک واقعہ سنایا، کہیں گے ایک پیر صاحب تھے تو لوگ عورتیں ان کے پاس جا کر پوچھتی تھیں کہ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی. اب پیر صاحب بےچاروں کو کیا پتا بیٹا ہوگا کہ بیٹی، لیکن اپنے زوم میں لوگ چلے جاتے ہیں. اب پریگنٹ عورتیں وہاں جاتی، پھر وہ کہتے ہیں اچھا پیر صاحب کیا ہوگا بیٹا کہ بیٹی، تو وہ کہتے تھے یعنی سوچ کے کہہ دیا بیٹا ہوگا یا بیٹی. اچھا جی کسی کو کہہ دیا بیٹی ہوگی یا بیٹا، اب دونوں میں سے ایک ہی ہوتا نا. تو جب بیٹا ہوتا نا تو لوگ جو جن کا عقیدہ ہوتا ہے نا وہ پھر کیا کہتے دیکھو بیٹا، وہ دیکھو انہوں نے بیٹا بھی تو بولا ہی تھا نا، تو چھوٹا سا بولا تھا. اچھا بھی دیکھو بیٹی ہوگی انہوں نے تو بیٹا کہا، کہیں بعد میں لو بیٹی بھی تو کہا تھا نا. تو یہ بات ہے، ادھر ادھر کی توڑ موڑ کے دین نہ پیش کریں. دنیا لے بہت ہے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، زبان بدل کے پیروڈی کر کے ناچ کے گا کے بولنے دیجیے، آپ دین پیش کر رہے ہیں. دیکھیے پروڈکٹ خراب ہوتا ہے نا پھر ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے مارکیٹنگ کی. آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں، امریکہ میں ایک پورا سسٹم ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ نہیں لگاتے. مجھے پوری ڈیٹیلز نہیں اس کی پتا، لیکن کافی قریب سے میں نے کچھ ساتھیوں کو وہ کام کرتے دیکھا. کچھ کمپنیز ہیں وہ اپنا پروڈکٹ ایکسیلنٹ درجے کا بنواتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو مارکیٹنگ میں ٹی وی اور اس طرح سے جو ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں وہ نہیں لگائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں، ورڈ بائی ماؤتھ. آپ نے ایک چیز لی، آپ کو اچھی لگی، پھر آپ کہتی ہیں کہ اچھا آپ 10 لوگوں کو چیز وہ بتائیں گی تو آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے شیئر بن جاتے ہیں. یہ پورا بزنس ہے امریکہ میں، بہت لوگ کرتے ہیں اس چیز کو نا. اب ہوتا کیا کہ آپ نے ایک سرف خریدا آپ کو اچھا لگا، وہ کرتے کیا کہ عام مارکیٹ کا سرف اگر اس کی سمجھیے کہ جو کلیننگ کیپیسٹی 6/10 ہے نا تو وہ 9/10 ڈالتے ہیں. چیز بہت اچھی بناتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ کے کہنے پہ آپ نے لے لیا پھر آپ کو وہ چھوڑ دیں گے، اس سرف کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کی ٹیکنیک ہے، یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، سستا بھی دیتے ہیں اچھا بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارکیٹنگ کے کیوں پیسے لگائیں، کیونکہ ورڈ بائی ماؤتھ ہوتی ہے. بالکل یہاں یہ بات یاد رکھیے، جس کے پاس حق ہے نا اس کو کسی پروٹوکول کسی پروموشنل میسج کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے ادارے کو پروموٹ نہیں کرنا پڑتا، اس کو بہت مارکیٹنگ پہ پیسہ نہیں لگانا پڑتا. وہ جو کام کرتا ہے نا وہ حق کی بنیاد پہ کرتا ہے. نبیوں کے پاس نہ تو ٹی وی تھا، نہ میڈیا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ ٹویٹر تھی، حق تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں حق پیش کرتا ہوں. اور یاد رکھیے حق حق سے مراد وہی ہے نا کہ کوالٹی. صرف اتنا اچھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ناچ پھدک کے کوئی نہ بھی دکھائے تو لوگ لے کے ایک دفعہ استعمال کر لیں گے. تو بالکل یہی بات یہاں آ رہی ہے کہ نبی نے کہا دیکھو میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ اللہ کس وقت کسی کی بندگی نہ کرو، دیٹس اٹ، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. بتائیے ذرا ڈے ون پہ نبی یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم پہ عذاب آئے گا. ہاں سچ ہے، کیوں لوگوں کو جھوٹ دلاتے ہیں؟ دیکھیے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، مریض آ گیا شوگر پیشنٹ, آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھی آپ کی تو 420 شوگر آئی ہے, یہ علاج کا وقت ہے, یہ پرہیز کا وقت ہے, نہیں کریں گے تو آپ کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. تو کہ ہائے اس نے تو میرا دل ہی توڑ دیا. یہ مجھے کہتا نہیں تم روز کے صبح بھی ایک آم کھاؤ, دوپہر میں بھی کھاؤ اور شام کو بھی کھاؤ, پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو میں اس ڈاکٹر کے پاس آؤں گی. تو مجھے بتائیے اگر کسی ڈاکٹر نے یہ جھوٹی تسلی دے بھی دی تو جب اس کی شوگر 600 پہ پہنچے گی یا وہ مرے گا تو کیا اس ڈاکٹر کو کوئی سو نہ کر دے گا کہ تم نے اس کو کی جھوٹی آسیں لائی. وہ دیندار جو آج لوگوں کو جھوٹی آسیں دلائے ہوئے ہیں, واللہ ہی ان کا حال یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں لوگوں کو خوش رکھو, نہیں اچھے کام کرو فائدہ ہوگا. یہ بھی نہ کیجیے کہ صرف ڈراتے ہی رہے, نہیں اچھے کریں آپ کو فائدہ ہوگا, برا کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو لوگوں کو فالس ہوپس نہیں دینی چاہیے. فرمایا کہ جو بات سیدھی تھی, آپ قوم کے سرداروں کا حال کیا ہوا؟ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو, بس ایک انسان ہو ہم جیسے. یعنی نہ تو تم کنیٹ کالج کے پڑھے ہوئے, نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری تمہارے پاس, نہ ڈاکٹریٹ کا پتہ, تم وہ فلاں فلانی اندر ایک اندرون کی گلی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی ہو, یہ ٹون ہے. اور آپ نوٹ کریے گا یہاں سے لے کے آگے جتنے بھی آئیں گے, پیچھے بھی سورۃ الاعراف میں بڑا ملا پڑھے لکھے, جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو واقعی اپنے اوپر کوئی مان ہوتا ہے, ہر دور کے دیندار کی نظروں میں دینداروں کی نظر, مطلب ہر دور کے دیندار کو جو لوگ ناپسند کریں گے نا ان میں اکثر وہ ان لیڈز ہوں گے, کیونکہ ان کے راستے کی رکاوٹیں بہت ہیں نا. یہی انداز ادھر دیکھ رہا ہے کہ تم تو کوئی ہمارے سٹینڈرڈ بھی نہیں ہو, ہماری تم سے ویو لینتھ نہیں ملتی, تم اتنی ٹخنوں سنچی شلوار کر کے لمبی سی داڑھی لے کر آ کے بیٹھ گئے, ہم نہیں جانتے یہ کیا کردار ہوتا ہے, پتہ نہیں تم کون ہو, یہ سٹائل ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے, ارازل مین کمی کمین, ماسیاں, ڈرائیور, غریب, یہی بس تمہاری باتوں پہ آتے ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر رہے ہیں. ذرا حوصلہ تو دیکھیے نوح کا, وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لایا, اور آگے سے کہہ رہے ہیں تمہاری بات کو تو سب غریب لوگ لے رہے ہیں, کم پڑے اور وہ میڈیوکرز اور وہ ایسے بیچ کے لوگ ہیں, بس وہی وہ تمہاری باتیں لیتے ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ تو ہم نے آپ کے پاس آتے نہیں دیکھے, اور کوئی صدر, کوئی وزیر, کوئی مشیر, ہمیں تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا آپ کے پاس. اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھیے, اور ہم کوئی چیز ایسی پاتے ہی نہیں ہے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. دیکھیے ذرا مادہ پرست لوگوں کی نظریں مادیت پہ ہوتی ہیں, کہتے تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے کیا, نہ گاڑی تمہاری ہم سے بڑی, نہ گھر تمہارا ہم سے بڑا, نہ تمہاری ڈگری ہم سے بڑی. ظاہر پرست لوگ ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باتوں کو اور سنو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر آپ اسے ایک جملے پہ توجہ دیں نا, چار تانے اور الزام دیے انہوں نے حضرت نوح کو, کمی کمین بھی کہہ دیا, ان پڑھ بھی کہہ دیا, جھوٹا بھی کہہ دیا, اور تمہارا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رو دو ہمیں کوئی کہ, ذرا بڑے اتفاق سے گئی نیا نہ قرآن پڑھا, آپ کہتے ہیں میں آج درس دیتی ہوں, چلیں جائیں جی آپ, آپ بہت سال تیاری کر کے کوشش کر کے آئیں, بیٹھی اسٹیج پہ بیٹھی, ابھی آپ نے خطبہ پڑھا اور ایک آیت پڑھی, سامنے سے کسی نے آپ کو دو جملے بول دیے, پھر آپ کو ایک نے کہا, آپ یہیں سے اتریں گے اور آنسو پوچھتی باہر چلیں گے, آج کے بعد میں درس نہیں دوں گی. لوگوں نے ہوٹنگ کی, لوگوں نے میری بات نہیں مانی, لوگوں نے بحث شروع کر دی. یاد رکھیے جو سیلف فریزنگ کا شکار ہوتا ہے نا, جو سیلف جس کا آپ یہ کہتے ہیں نا میں کیسی لگوں, جیسے مثال ہے جو نئے نئے ساتھی ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو کچھ کہیں نا, کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ ہنسیں گے, تو بھی کیوں ہنسیں گے, ہنسنے دیجیے, پھر کیا ہوا, کامیڈینس پہ تو لوگ ہنستے ہیں, نہیں پھر میرا اچھا درس نہیں ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, جس کا تھا کہ آپ اچھا درس دینے کے لیے آ جا رہی ہیں وہاں, اب میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے اچھے درس کی تعریف کریں, تو میں کتنی غلط جگہ پہ آ گئی, مجھے تو کہیں اور جانا چاہیے تھا جہاں میں اپنی لفاظی کا گل کھلاتی. بھائی اللہ کے بندو, اچھا لگے برا لگے ہے یہی ہے, کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ یہ میٹھی گولی دیتا ہے اس لیے اس کے پاس جاؤں گی, نہیں جی کڑوی بھی دینی ہے, صحت کے لیے آتا ہے بندہ. تو یاد رکھیے دیندار کے پاس لوگ اپنی بیماریاں دور کرنے آتے ہیں, روحانی علاج کے لیے آتے ہیں, آپ میں اپنی خوبیاں بیان کرتے رہے, اپنے پوسٹر دیکھ رہے ہیں, لچک لچک کے باتیں کریں, اپنی ٹون کو بدل دیں تاکہ لوگوں کو ہماری آواز بڑی خوبصورت لگے, ہمارا اسٹائل کتنا پیارا ہے. اور یاد رکھے جب کبھی کسی نے آپ کے اسٹائل کی تعریف کر دی تو اس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. قاری یا قرت کرتے ہوئے, تجوید یا آپ جیسے حفظ کرتے ہیں یا تراوی سناتے ہیں, اگر کسی نے آپ کی ٹیون کی تعریف کر دی اس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. کئی لوگ آوازوں میں کھو جاتے ہیں, تجوید کے رولز ہی نہیں یاد رہتے. کہہ جی فلاں باجی کی ٹیون بڑی پیاری ہے, وہ دعا کراتی ہیں مزہ آ جاتا ہے, جھوم جھوم جاتے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کے دین کو ان چیزوں سے آزاد رکھیے. سیدھی بات, اسٹریٹ فارورڈ اتنی ٹون رکھیے جتنی ہونی چاہیے. لیکن سیلف پریزنگ یا آپ سیلف کانشیس ہو کے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا, میں ایک بات آپ کو سچی دل سے بتاؤں کہ ان کی بات دل میں نہیں جائے گی. وہ صاف اندازہ ہوتا ہے کبھی راگ لگانے کا, کبھی رلانے کا, کبھی ہنسانے کا. میں کبھی 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 کوئی چیز کو لوگ بھیجتے ہیں, میں کبھی کلپ دیکھوں, میں حیران ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں میں یہاں عام حالات میں بیٹھ کے آپ سے اس طرح بات کرنے لگ جاؤں, آپ ہنسیں گے, ان کو ہو کیا گیا. ایک وہی لوگ اسٹیج سے اترتے ہیں تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے راگ اور چھلچھے بازی اور ٹون, اور اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو. نبی سیدھی بات, اسٹریٹ دل سے نکال دیجئے, سچ کی بات کیجئے, دلیل کی بات کیجئے. اسی لیے تو دیکھیں ان کو برا نہیں لگا. اتنے تانے سن کے ذرا سنیے, جواب دیکھیے. اور یہ میرے آپ کے لیے نصیحت ہے, اگر ہم اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں. یا قومی قال یا قومی او مائی پیپل, او میرے بھائیو, او میری بہنوں, یہ ہے اصل میں سچی دعوت کا طریقہ کہ لوگوں سے پھر چڑے نہیں. کیا کہا؟ اے برادران قوم, ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا, مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر میرے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو نا, تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو. ایک لمحے کے لیے سوچو اگر میں سچا ہوا, ایک لمحے کے لیے سوچو کہ واقعی مجھے اللہ نہیں بھیجا. یہاں حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے اس موقع پہ. ایک تو میں کافر ان کے سامنے آیا, کہنے لگا تم مسلمان کتنے نہ سمجھو, ان دیکھی جنت اور آخرت پانے کے لیے دنیا کو حرام کیا ہوا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں پینا, یہ نہیں بولنا, دس اینڈ دیٹ. اچھا جی ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ٹون تھی اس کی. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی, بالفرض تمہاری بات سچ ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے, پھر بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کرو وہ نہ کرو, اور میں نے وہ کر لیا, میرا کیا بگڑا؟ نہ آئے آخرت. نیکی کروں گا دل کو سکون ملے گا, صدقہ دوں گا کسی غریب کی مدد ہوگی. یعنی زیادہ سے زیادہ مجھے یہ نقصان ہوگا نا کہ اس سب کا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, تو دنیا میں تو خوشی ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو جو میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کام کا آخرت میں بدلہ ملنا اچھے برے کا, اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو سوچو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ایسی دل لگتی بات تھی, اس شخص کا دل ہل گیا, مسلمان ہو گیا. یہی سٹائل ہے حضرت نوح کا اس وقت. کبھی کوئی بہت ریزسٹنس کرے نا, بہت زیادہ آپ کے ساتھ مغز ماری کرے, تو آپ اس کے بعد پھر دلائل کو ریپ اپ کریں. سٹاپ, بس آخری جملہ بولتی ہوں. 99% آپ کی بات سچ ہے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں غلط ہے, لیکن سوچو اگر وہ 1% بات سچ ہو گئی, جو پھر بھی پاسبلٹی ہے, آپ کا کل کیا بنے گا؟ ہے کوئی ریٹرن, واپسی کی جگہ؟ دیکھیے دنیا سے آخرت ون وے ہے, نو ایگزٹ, نو یو ٹرن. گیا تو گیا, آج کا دن نہیں یوز کیا تو گیا, سو گئے تو گئے, بیٹھ گئے گھر تو بیٹھ گئے, آپ نے روزہ نہیں رکھا تو نہیں رکھا, کل نہیں آئے گا یہ دن, کل تو کل ہوگا. تو لہٰذا آج کی فکر کر لو. اور یہی اعتراضات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے تھے جو وہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں, تو آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ فکر نہیں کرو. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کسی کے گلے ڈالنے والی چیز نہیں ہے. زبردستی آپ کسی کو ہدایت نہیں دکھا سکتے, راستہ دکھا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں انا علینا للہدا, راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور باقی رہ گئی تمہیں میرے اوپر اتنا جو شک ہے, تو ایک اور بات کا جواب تو دو. وہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم کیا میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ میں تو اس کام پہ تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میری کوئی فیس ہے, کوئی چندہ مانگتا ہوں, کوئی ٹکٹ لگایا ہوا ہے, کوئی تم سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کھانے پانی کا انتظام کرو, میں تم سے کیا مانگتا ہوں؟ مانگتا کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یہ ہے جرت, دلیل حق کے اندر اور جرت, اور بالکل کسی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہ رکھے. جو لوگ دوسروں سے لے کے کھاتے ہیں نا, وہ ڈرتے ہیں, ان کی دعوت میں سچائی نہیں رہتی, وہ کہتے ہماری جاب نہ چلی جائے. نبیوں نے کبھی لوگوں سے کسی کام کے پیسے نہیں لیے, اور اس کام کے پیسے کوئی دے سکتا ہے دنیا میں کسی کے پاس اتنا مال کہ ہدایت کی طرف بلانے والے کو پے کر سکے؟ وہ اللہ ہی نہیں کر سکتا. وہ تو اس کی گاڑی کا بل نہ دے سکے، کہاں کسی کو ہدایت کی طرف بلانے والا بن جائے. تو یہ چیز جس حد تک ممکن ہو اس کو قائم رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا رہ گئی بات تمہاری یہ، ایک اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے آپ کی محفلوں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نا امیر بھی آتے ہیں غریب آتے ہیں. تو پھر ہمارا تو یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے نا کہ جس جگہ ماسیاں ہماری میٹس بیٹھی ہیں اور ہم بھی اسی کرسیوں پہ آ کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو پلیز آپ ایک کام کیجئے، ہمارے لیے ایکسٹرا سیشن لگائیے جس میں لکھ دیجئے اونلی ان لیڈز، بیگمات اونلی اور وی آئی پیز اونلی. تو اس کا جواب سنیے گا. حضرت نو فرماتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا، جنہوں نے میری بات مانی وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی میں ان کو کیوں ہٹاؤں جو تو خود بھی چاہ رہے اللہ کی بات مانتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. دیکھیے یہ اپنی سوسائٹی کے ان لیڈز کے ساتھ حضرت نو کا مکالمہ ہے کہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا جو خوشی سے آتے ہیں. اور یہ سچ ہے، جن کو آنا ہوتا ہے نا وہ چھوٹے بڑے کے فرق کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، اور جن کو نہیں آنا ہوتا نا وہ ان لیڈز جمع بھی ہو جائیں وہ پھر بھی نہیں آئیں گے. لیکن آپ ہر جگہ ایک نوٹ کیجئے گا، بات کی حضرت نو بحث میں نہیں پڑ رہے، بات کو بدلتے ہیں. اسی لیے کہا، اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھ کو بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کہ اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. دیکھیں کتنا لو پروفائل ہے حضرت نوح کا. لوگ کہتے ہیں انٹرو دیجئے، پانچ منٹ لوگوں کے آپ ضائع کر دیتے ہیں صرف اسپیکر کے انٹرو میں. لوگوں کو کیا لگے، کہاں سے پڑھے، کدھر سے پڑھے، کدھر گئے، کیا ہوا؟ چھوڑ دیجئے، ذرا پانچ منٹ ضائع کیے بغیر ان کو بولنے کا موقع دیں. یہ جو بولیں گے نا وہ ان کا انٹرو ہوگا، ان کا انٹرو، ان کا یہ کہاں سے پڑھا، ان کا استاد کون ہے، یہ کس مدرسے کے فارغ ہے، یہ جو بولیں گے یہ آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. میں نے ایک چند دن پہلے حدیث پڑھی اور جس کے بارے میں واقعی میں کام کے رہ گئی، کہ اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تھوڑے سے علم والا شخص بھی لوگوں کی نظروں میں بڑا نمایاں ہو جائے گا. یہ مفہوم ہے اس کا. اور جو اس پہ کمنٹ تھا جنہوں نے وہ مجھے بھیجی ہوئی تھی، یا ایک بہت خوبصورت جن تھا، انہوں نے کہا کہ آج میڈیا نے اس بات کو سچ کر کے دکھا دیا. چند لفظ نہیں بولنے آتے ابھی، یا چند لفظ بولنے آ گئے اور ابھی عمل کوئی نہیں، اور ایسا پروٹوکول اور ایسا میڈیا پہ ان کا ایکسپوجر ملتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ خود کو ایسے بڑے بنا کر پیش کرتے ہیں، اور واقعی لوگ سمجھتے کہ ان سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی، ہمیشہ ڈریے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا رکھیے. یہ دعا کریں کہ اللہ لوگ جانے نہ جانے بس لوگوں کو فائدہ ہو جائے، ہمیں نہ کوئی بتائے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، بس وہ دوسروں کو بتا دیں، ان کو فائدہ دے دیں. تو یہ نبیوں کے اندر لاو والی بندہ، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اور ساتھ ہی کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو یا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں ان کو ہرگز اللہ کو خیر نہیں دے گا. یعنی تم کہتے ہو یہ بلال ادھر سے اٹھیں، عبداللہ بن مسعود کو اٹھاؤ کیونکہ یہ بکریاں چراتے ہیں، ان سے بو آتی ہے، یہ ان کے کپڑے گندے، ان سے پسینے کی بو آتی ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ ان کو اٹھا دو، تو میں تو نہیں ایسے کر سکتا. ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آخر میں ایسا کیوں کہوں؟ اگر میں ایسا کروں، سوری، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ نبیوں نے کتنے صبر تحمل سے تنقید کو برداشت کیا. آج بھی دیکھیں، سچ بات ہے کہ عموماً لوگ ظاہر پہ آ جاتے ہیں، ایون لوگ دین کے معاملے میں بھی ظاہر داری پہ آ جاتے ہیں. ہم کسی کو ویلیویٹ کیسے کرتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کس برانڈ کے پہنتے ہیں، گاڑی کس میں سے، کس گاڑی میں سے نکلا، زیورات کتنے ہیں. اور بعض دفعہ پھر ہم اسے دھوکہ کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، نکالوں سے ہوشیار رہیے. اپنے لیے ایک دعا رکھیے کہ اللہ نہ کسی کی خوبصورت باتیں مجھے غافل کریں، نہ میں کسی کے اچھے کپڑوں سے متاثر ہوں، نہ میں کسی کی اچھی تعلیم سے متاثر ہوں، مجھے لوگوں کی حقیقت دکھا دیں. اللہ کے نبی کی دعا میں ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے چیزوں کی اصل دکھا دے. اللہ ماری نل حق کا حق کم ورزق نہ اتباؤ، تو جو آئے وہ حق کے لیے آئے، پھر انشاءاللہ ہدایت ملے گی. ورنہ جو دنیا داری کی چیزوں کو دیکھ کر آتے ہیں وہ پھر انہیں چیزوں میں کھو کے بعض دفعہ چلے بھی جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اب ذرا قوم کا جواب سنیے. ابھی تک جو باتیں آپ نے سنی ہوں گی، میرا ایمان ہے کہ آپ کے دل کو لگی ہوں گی کہ واقعی اگر ہم حضرت نو کی جگہ ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے. لیکن آپ ذرا دیکھیے انڈرسٹینڈنگ لیول کتنا ڈفرنٹ ہے. ویو لینتھ نہیں ملتی. اور واقعی بعض دفعہ آپ کو دین پہ آنے کے بعد محسوس ہوگا کہ لوگوں سے ویو لینتھ ہی نہیں ملتی آپ کی. آپ کی سوچ اور آپ کی پرائرٹی اور کسی ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی سسٹر نے اپنے حساب سے کمنٹ دیا کسی بھی طریقے سے, کہنے لگی اصل میں آپ کی تو اب زندگی بن گئی ہے نا ایسی, تو پھر آپ تو کریں گے, اب دوسرے تو ایسے نہیں کر سکتے. تو میں نے دیکھا میرے میں کیا کمی ہے, میری کیا ہو گئی ہے زندگی میں کمی. یعنی یہ ان کا کمنٹ یہ تھا کہ آپ تو یہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب نہیں یہ کچھ کر سکتے, تو سب سے تو مطالبہ بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ جس سے جو خدمت لے لے, سب کو تو ہم کہہ بھی نہیں پائیں گے. ہم تو اس پہ ہی بڑے غمزدہ ہیں کہ اللہ ہم سے اگر کوئی کام لے رہا ہے تو لیتا رہے. تو یاد رکھیں واقعی ایمان کا لیول بعض دفعہ ویو لینتھ کو بدل دیتا ہے. آپ ایک رویہ ہوتا ہے اس کو سوچتے ہیں, کہتے ہیں اس پہ اس کا یہ رسپانس ہوگا, دکھ آیا نا اب یہ اور دین کے قریب جائے گا. وہ کہتا ہے نا اس دکھ کو میں نہ تو لوں پھر جاؤں گا دین کے قریب. یہ ویو لینتھ کا فرق ہے, سوچ بدل جاتی ہے. قرآن آپ کو اتنا ریئلسٹک کر دیتا ہے, اتنا ریئلسٹک کر دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ آخرت کی نظر سے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں. نہ خوشی آپ کو دین سے دور کرے گی نہ غم دور کرے گا. آئیے ذرا قوم کا جواب دیکھیے اور یہاں سے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری باتوں کی حقیقت ویسے ہی سمجھ آ جائے گی بغیر کسی وضاحت کے. قالو کہنے لگے, یا نوح, دیکھیے بدتمیزی کی حد, نبی کا نام, اے نوح قد جادلتنا, کتنا تو لڑتا ہے, تو کتنی لڑاکی ہو گئی آج بھی, ذرا دین کی کوئی آپ دلیل تو پیش کرے, کہیں گے زبان نہیں کھل گئی تمہاری, کوئی تم زیادہ نہیں بولنے لگ گئے. قد جادلتنا فاکثرت, اے نو تمہیں کیا ہے, تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں, یہ ابھی جو پچھلا رکوع پڑا ہے ہم نے, کیا حضرت نو نے جھگڑا کیا؟ دلیل دے رہے تھے. تو یاد رکھیے جن کو حق اچھا نہیں لگتا نا وہ کسی بھی سیدھی باتوں کو کہیں گے جھگڑا لے, یہ جھگڑے ڈلواتے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ڈالتے ہیں. اچھا بس اب تو وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. کوئی دھمکی دی تھی انہوں نے عذاب کی؟ نوح نے جواب دیا, وہ تو اللہ ہی لائے گا, عاجزی, میں کہاں عذاب دے سکتا ہوں. اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک دو, اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ میرا آپ کا یہ عقیدہ بنا دے. دیکھیے سچا دائی دین, مربی, تربیت کرنے والا, مزکی, تزکیہ کرنے والا, جب تک خود اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا نا, سلف اور صالحین کے عقیدے پہ نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننا ہے, کبھی اس مخالفت کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا جس کو کہتے ہیں پری ریکویزٹ, دین کا کام کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں ہر حال میں کرتے رہے, اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کسی کی باتوں کی. کہ جب کہ اللہ ہی نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو, وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. ام یقولون افتراہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو گے یہ میں نے خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے, یعنی پھر میں آئی ول ٹیک دی ریسپانسبلٹی. تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں, تو پھر میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے پھر میں بری ہوں. اور یاد رکھے ایک وقت یہ کہنا پڑتا ہے, دوست, رشتے دار, گھر بار والے غلط کام کریں اور آپ کی صحیح نہ مانے تو ایک دن آپ کو یہ کہنا پڑے گا, کیا نہ بری ہوں مما تجرمون, میں تمہارے ان جرموں سے پھر بری ہوں. میں نہیں کہوں گی کہ اللہ میرا بیٹا ہے اس کا یہ جرم ہے اب میں ذمہ داری لے ہی لیتی ہوں میری شوہر کی خوشی, نہیں, پھر آئی ایم آئسولیٹڈ, بس میں الگ ہوں. اب دیکھیے یہ ہے وہ وقت, کلائمیکس آف دا سٹوری, بالکل آپ کی آنکھوں میں ایک منظر آ رہا ہے پوری مدت, اور یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے, ہم نے تو 10 منٹ میں شاید پڑھی ہوگی. 950 years, 950 سال کا صبر, اور حضرت نوح کو اللہ نے معجزانہ طور پہ لمبی عمر دی یہ دکھانے کے لیے کہ دین کا کام کرنے سے عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب جو کام لینا چاہتا ہے اللہ لمبی عمر میں دلوا لیتا ہے, تھوڑی میں بھی برکت دے دیتا ہے. اب قوم پہ عذاب آنے کا وقت ہے, ایک ایک لفظ کو دل پہ لیجیے گا. نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے, اب کوئی ماننے والا نہیں. ذرا اس کو ایک دائی دین کے ناطے سے محسوس تو کریں, جیسے جیسے کوئی مجھے کہہ دے کہ جس نے بھی آپ سے فائدہ لینا تھا لے چکے, اب ان کے بعد اور کوئی نہیں لے گا, تو میرا دل گھٹے گا. مجھے تو بڑی امید ہے بھی بہت ساری نیکیوں کی، بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی، تو ایک دم دل بجھے گا. تو کیا کہا؟ اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو. یہ بڑا پیارا نقطہ، اگر دین کی طرف بلانے والا ہر ایک کا غم کھانے لگ جائے گا نا تو بستر پہ پڑ جائے گا، کیونکہ غم تو پہاڑوں سے بھی سخت ہے جو بندے کو توڑتا ہے. کہا آپ ان کو اپنے دل سے نکال دو، ان کی فکر کرنا چھوڑ دو. اور یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ایک خاص حد تک کسی کے لیے تڑپیں، دعا کریں، بات کریں، اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ، کہیں اے اللہ شاید ابھی وقت نہیں آیا، شاید اس کی ہدایت کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگی، دعا دے سکے تو دے دیں، وقت ان کو دل سے نکال دیں. اب کیا کرو؟ اب حضرت نوح سے کشتی بنوائی جائے گی، دیکھیے گا، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق یہ کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اب یہ نبی کی بیوی دیکھیے گا حد بندی کی جا رہی ہے، کیوں نہ کرنا سفارش، کیونکہ ان نو مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں، ڈوب جائیں گے یہ سارے. اب ذرا امیجن تو کریں، آج تو نبی نہیں، آج تو مجھے آپ کو کوئی نہیں پہلے سے بتا سکتا کون مرے گا کون جیے گا، لیکن نبی کو کیا احساس کیا جا دیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں نبی کو غیر بستیوں میں نہیں ہوتے، اپنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی دوست، کوئی خالہ، کوئی ماں کی دوست، کوئی باپ کا دوست. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے گا نو یہ سب ڈوب جائیں گے، کتنا بڑا صدمہ ہے، وقت سے پہلے ان کے دل پہ پڑ گیا. آپ کیا کریں؟ کشتی بنائیں، بنانے لگ گئے، کوئی سوال نہیں، نو کوشچننگ ایٹ آل، وجسنو الفلکا، اور وہ کشتی بنا رہے تھے. ذہن میں اٹیک، بڑا بوڑھا سا شخص ہے، سفید بالوں والا، دبلا پتلا سا، اور بیٹھ کے لکڑیاں جوڑ رہا ہے. اور واقعی حضرت نوح نے پہلی دفعہ دنیا میں کشتی بنائی، دنیا کی پہلی کشتی نوح نے بنائی. کیسے؟ اللہ کی وحی کے مطابق. نوح کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کہ اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. بھئی یہ مذاق کیا سوچتا تھا؟ پہلی بات تو نوٹ کریں، آج بھی جب آپ وحی کی روشنی میں جینا شروع کریں گے نا، کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کریں گے نا، تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. یہ آپ کو کیا سوجی؟ یہ آپ کیا نینجا بن گئی؟ اور یہ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ تو مان لیجئے یہ مذاق اڑایا جانا نبیوں کی سنت تھی، آپ بھی پوری ہو گئی. دوسری بات دیکھیے گا، مذاق کس بات پہ اڑا رہے تھے؟ نہ بارش، نہ بادل، آسمان پہ ایک بادل کا ٹکڑا نہیں ہے، اور نیچے ریگستان ہے. ارے نو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہا ہوں. یہ کہاں چلائیں گے؟ پانی میں. پانی کدھر ہے؟ ہاں 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 ہنسیں گے. اچھا اچھا آپ ریت پہ کشتی چلائیں گے، اچھا اچھا آپ پہاڑوں پہ کشتی چلائیں گے. بالکل وہی ٹون ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام پہ عمل کریں گے آپ، آج آپ بغیر سود کے ٹیکے دکھائیں گے، آج پردے نکاب حجاب کا وقت ہے. ہاں 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 ہنستے ہیں لوگ، لیکن نبی کو دیکھیں، یقین آلہ کہ نبی کو بھی نہیں دکھ رہا کہ کشتی کہاں چلے گی، بس کہہ دیا تو کر دی. یہ ہے سمے نہ وتانا، عقل کو بند کر کے رکھ دیں تھوڑے دن، اور صرف اللہ کی بات کو سنتے جائیں، آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. جواب سن لیجیے، حضرت نوح کا یقین بھرا، کہنے لگے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے. تھوڑا سا صبر کر لو، آج تمہیں پتہ لگ جائے گا، چند دن میں تمہیں پتہ چل جائے گا. کیا؟ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں سے نبیوں کی فراست پتہ چلتی، آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا. حتی اذا جا امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، تاکہ اب اگلی دنیا بھی تو بسانی ہے نا، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا دو جو ایمان لائے ہیں. اور کتنے تھے وہ؟ اور تھوڑے ہی تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے. اس تھوڑے ہی پہ غور کیجئے گا. آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوں گے دین کے ساتھ، تو بہت لوگ ہوں گے، قلیل، تھوڑے کیوں رہ جاتے ہیں؟ شروع میں کسی کورس میں بہت لوگ ہوتے ہیں، پھر تھوڑے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیا اس کام میں کوئی غلطی ہوتی؟ نہیں، اس کے راستے کی جو قربانیاں نا وہ نہیں دے سکتے، تو لہذا ہیڈ کاؤنٹ میں مت پڑے. دوسری بات دیکھیے گا، جو اب یہاں کشتی کے ضمن میں آپ کے میرے سامنے آئے گی،
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے, اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. ذرا تصور میں لائیے, پانی ہے, زمین میں بھی پانی, اوپر بھی نیچے بھی, اور وہ ایک کمزور سی کشتی. سورت نوح میں اس کشتی کی ڈسکرپشن ہے, دسر کیل لگے ہوئے تھے اس میں, پھٹے لکڑی کے لگے ہوئے تھے, ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے, کوئی بہت بڑا ٹائٹینک نہیں تھا, کوئی آج کے دور کا بہت بڑا کروز لے کے جانے والا نہیں تھا, ایک عام سی کشتی تھی اور وہ ایسے موجوں میں کانپ رہی تھی. اور نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, مادہ پرست بیٹا, میٹیریلسٹک اپروچ والا بیٹا, دنیاوی اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. کہتا ہے ابا جی یہ ٹوٹی بوٹی کشتی میں ضرور مرنا ہے, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ فرق ہوتا ہے ایک دیندار اولاد اور دنیا دار انسان کا, ایک دنیا دار اور ایک دیندار کا یہی فرق ہے. دین والا اللہ کے بھروسے پہ ٹوٹی ہوئی کشتی میں بھی اپنے آپ کو سیکیورڈ فیل کرتا ہے, کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے کہا تو وہ بچا لے گا خود ہی مجھے, میں نافرمانی نہیں کروں گا. اور دوسرا کہتا ہے مت مری ہوئی ہے, پاگل ہو, جذباتی ہو, خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی ہے, اب گھر بیٹھ کے ہم سڑک پہ آ جائیں, تم تو پتہ نہیں کہاں سے دین سیکھ کے آ رہی ہو. یہ ٹون تھی. بیٹا کون تھا؟ تھا تو نبی کا, لیکن کہتے ہیں کہ بری صحبت کا شکار ہو گیا, اس لیے کہا کہ برے دوستوں کو چھوڑ دے. کفر کی صحبت مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑتی, چاہے وہ اس کو کافر بنائے کہ نہ بنائے. بیٹے کی بات سن کے نوح کا دل دکھا, کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. باپ کشتی میں, بیٹا کنارے پہ باتیں کر رہے ہیں, بیٹا بیٹھنا نہیں چاہ رہا, باپ بٹھانا چاہ رہا ہے, اور ایک موج آئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. نوح کا بیٹا نوح کے سامنے ڈوب گیا. آج کے دور میں لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو دیکھو بچے کو نہیں بچا سکے. آج ہم دینداروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کی تو سات پشتیں نیک ہوں گی, ان کی تو بیویاں بھی بڑی نیک ہوں گی, ان کے تو بچے بھی بڑے نیک ہوں گے. بتائیے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نیند تبلیغ کی ہوگی؟ کی تھی, لیکن وہی جملہ یاد رکھیں کہ ہدایت کے دروازے کا ہینڈل اندر ہوتا ہے, اندر سے بیٹے نے نہیں کھولا. ماں باپ کے کچھ نہیں ہوگے. اب اگر آج ماں باپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو آج اولاد نہیں سنی, کہتے رہیے نہ سنیں, آپ تو بچ جائیں گے کل نوح کی طرح. پھر ایک اور تانا آج جو لوگ دیتے ہیں, کسی کو ذرا دین کا کام کرتا دیکھیں اور ان کے ارد گرد والوں میں کوئی کمی دیکھیں, بچے بیٹیاں بیٹے وٹ ایور, کہتے ہیں پہلے اپنے گھر والوں کو تو ٹھیک کر لیں. تو بات سنیے, اگر وہ ٹھیک کرنے والے ہوتے تو پھر نوح نہ کر لیتے اپنے بیٹے کو ٹھیک. تو یہاں ایک حالات کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے اوپر لے کر سوچو. ہم کہتے ہیں نوح کو تبلیغ ہی نہیں کرنی آتی. آج ذرا کسی کو دین کی بات کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن شو کرتے دیکھے نا, لوگوں کو اگر دین والے کی بات پہ ریئیکشن شو کرتا دیکھے, لوگ کہتے ہیں ان کو تبلیغ ہی نہیں آتی کرنی, ہم تو اتنے شوق سے لے کر آئے تھے, نہ ان کی قدر ہی نہیں کی, ضروری تھا اس دن اتنی سخت بات کہنا, اور یہ تھا, اور ذرا اس دن لوریاں دیتے مزے کی باتیں کرتے. جو مرضی کر لیجئے, جس کو بات نہیں سمجھ آنی نا نہیں آنی. اب دیکھیے بیٹا ڈوبا, نوح کی آنکھوں کے سامنے کہیں اور بھی تو ڈوب سکتا تھا, لیکن اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو اولادیں ماں باپ کی بات نہیں مانتی تو پھر ماں باپ ان کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا بھی دیکھتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. 6 مہینے تک زمین اور آسمان پانی اگلتے رہے, روایات میں آتا ہے. اب وقت آ گیا اس کے تھمنے کا. حکم ہوا زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا. یہاں نوٹ کیجیے, اتنا بڑا آسمان اللہ کے کہنے پہ رک گیا, اتنی بڑی زمین اللہ نے کہا رک جا, رک گئی, پانی نکل گئی. اتنا بڑا آسمان اور زمین مسلم ہے, وہ اللہ کا متی ہے, تمہارا اب کیوں نہیں ہے؟ ہم کو بہت بڑے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. کدھر, کس چیز سے؟
اللہ کی رحمت سے. اب ذرا جب معاملہ سیدھا ہوا تو نوح کو یاد آیا کہ بیٹا کدھر گیا. مقصد کی دھن نے اس وقت تو بات نہیں بھلائی. ہم ہوتے تو کشتی سے اتر کر بیٹے کی لاش اٹھانے جاتے, پھر کہتے اب بیٹا مر گیا, دین کے کام کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کیسا دین ہے کہ گھر میں میت پڑی اور تم دین سیکھنے سکھانے جا رہے ہو, آرام سے بیٹھو. ہماری تو یہ سوچ ہے. نہیں, اپنے مقصد کرے, کام پورا ہو گیا. آپ کہیں کہ مشن کی تکمیل ہو گئی, اللہ کا وعدہ پورا ہوا, اب دل کو چوٹ پڑی, ارے بیٹا کدھر گیا. اب باپ کی محبت, دیکھیے یہ مکسچر ہے, دین والے بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے کام کے آگے اس کو نہیں رکاوٹ بناتے. اب سمجھ آئی تو اب اللہ سے پھر دعا کرنے لگے. ونا نوح ربہ, نوح نے اپنے رب کو پکارا, کہا اے بیٹا میرا بیٹا, اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. جب آپ میرے ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا, یہ کیا بات ہے, بیٹا تو آپ ہی کا تھا, پھر کیوں کہہ دیا کہ آپ کا نہیں, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. اس کو نوٹ کریں, حدیث میں آتا ہے جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لائے گا. ہم تو جس پہ بڑے خوش ہیں, ہم ہاشمی ہیں, ہم سید ہیں, نبی کے امتی ہیں, دیکھیے اپنی کوکھ سے جنا ہوا بچہ اللہ کرے وہ تیرا ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے کرتوت تیرے والے نہیں ہیں, اس کے کام تیرے جیسے نہیں ہیں. بس تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر. کس بات کی؟ جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں. اعوذک تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اب دیکھیے فکر لگ گئی, بیٹے کو بھول کر اپنی فکر لگ گئی نوح کو کہ یہ کیا بنا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام بولے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں پہ حضرت نوح کا قصہ برا ہوا. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. ان آیتوں کی تلاوت سنتے اور واقعی اس وقت دعا کیجئے کہ یہ جو صدمہ حضرت نوح کو دیکھنا پڑا ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھنا نہ پڑے. کل نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا, آج مسلمانوں کی نسلیں کناروں پہ کھڑی ہیں. بری صحبتوں, کفر کے ماحول اور برے طور طریقوں نے آج ان کو بھی کشتی نوح سے نکال دیا. کشتی نوح کیا ہے آج کی؟ اسلام. لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا دین, یہ فنیٹکوں کا دین, تو یہ تلاوت سنتے وقت اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں.
وَمِنْ ظَنَّا مَا مَطُرِ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى.
آپ دیکھیں کہ آج ہم کسی کو تھوڑا سا دین کا کام کرتا دیکھیں نا, تو ہم کہتے ہیں بس یہ مستجاب دعوات بن گئے, اللہ ساڑی سندا نہیں کہنا دی موڑدا نہیں, کہتے ہیں لوگ. حضرت نوح کی تو اللہ نے موڑ دی, اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے, اللہ چاہے تو نبیوں کی سنے, اللہ چاہے تو نہ سنے. نہ تو ابراہیم حضرت نوح کو غصہ آیا, نہ کوئی ایٹیچیوڈ دکھایا, نہ پاؤں پٹخے, کوئی اس طرح کی باڈی لینگویج نہیں استعمال کی کہ جس کے بعد وہ کہ جاؤ پھر آج کے بعد میں نہیں کرتا تمہارا کام. آج تو ہم اللہ کے ساتھ بھی بگڑنے لگتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی بگڑتے ہیں, اتنی خدمات کی ان کو تو ہماری قدر ہی نہیں تھی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. آج ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی, اگر آج محنت نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں بھی ڈوب جائیں گی, کیونکہ مادہ پرستانہ سوچ کبھی بھی انسان کو اللہ کے حکموں پہ جمنے نہیں دیتی. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اگر ان کی ذرا سی بھی دوستی کسی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو اللہ اور اسلام کا دشمن ہے تو ان دونوں کو بدلنے کی کوشش کریں. طوفان نو کیا تھا؟ قیامت صغرا. جو یہاں ہوا ہے نا یہی قیامت کے بعد ہوگا. کئی نیک لوگوں کی اولادیں جہنموں میں جا رہی ہوں گی, اور کئی برے لوگوں, کئی ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اولادیں جنتوں میں جا رہی ہوں گی. اللہ کا قانون بڑا بے لاگ ہے, اس لیے ہمیشہ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اب یہ قصے سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, آیت نمبر 49 سے, تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. بس صبر کرو, انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. دیکھیں یہاں کتنی بڑی دلیل ہے کہ جب تک اللہ اپنے نبی کو کوئی بات نہیں بتاتا تھا آپ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی. اور آج کی ایک اور قوم ہے قوم عاد, یہاں بڑی دلچسپ بات ہے. قوم نوح سے کتنے لوگ بچے؟ 60 سے 70 لوگ کشتی میں بیٹھے. وہ جو پیئرز لیے تھے نا, پھر اسی سے جنریشن شروع ہو گئی. درختوں کے, پودوں کے, اس طرح کے پتوں, مطلب ہر طرح کے جانوروں کے بھی کچھ رکھ لیے گئے. اچھے لوگ تھے تو بچے تھے نا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بچے ہوئے لوگوں کی نسل میں پھر کچھ خراب لوگ پیدا ہو گئے اور قوم عاد بن گئی. یہ مراد ہے کہ کہتے ہیں نا, ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. تو یہاں بھی یہی ہوا, جب پھر دوبارہ بگاڑ ہوا, کچھ عرصہ تو ٹھیک رہے, اتنی بڑی نشانی دیکھ چکے تھے, اب جب ذرا سی بدلے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی طرف اللہ نے ایک اور نبی کو بھیجا, حضرت ہود علیہ السلام, اور یہی ہے سورت ہود. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں, تم نے محض جھوٹ گھڑ لیے. یہاں دیکھیں نبیوں کی دعوت کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ عقیدہ, تعلق باللہ. ہم کہتے ہیں عقیدے کی بات نہ کرو, لوگوں کو توحید کی بات نہ کرو, بس نیک عمل بتاؤ, یہ پڑھ لو اتنا ثواب, یہ کر لو اتنا ثواب. آپ بتائیے کسی مالک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پتوں پہ کام کرے اور جڑوں کو چھوڑ دے تو پودا نہیں بنتے گا نا. تو یاد رکھیے, دین کے پودے میں پہلے جڑیں بننی چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے, تقدیر پہ راضی رہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے ساتھ پیدا کی اس پہ رکھے. پھر جب آپ لوگوں کو رب یاد آ گیا, رب کی بات سمجھ آ گئی, تو اس کے بعد باقی باتیں کر منوانی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ تم نے تو محض جھوٹ کر رکھے. یہ اس وقت کی سوسائٹی پہ تنقید تھی کہ تمہارے طور طریقے یا جو دین کے نام پہ تم کام کر رہے ہو یہ درست کام نہیں ہے. اے برادران قوم, اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اجر میں تعریف بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی. تو انبیاء کرام یہاں اس جملے سے مجھے آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ پہلی بات کہ دین کے کام کو پروفیشن نہیں بنانا, دین کا کام کر کے پیسے نہیں لینے, کیونکہ دین کے پیسے لینے کے بعد دین کی برکت اور خیر چلی جائے گی, تاثیر ختم ہو جائے گی. دوسری بات ادھر سے کیا پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو کر حق بات کرتے رہیں, کہتے رہیں, اور کسی قسم کا کوئی بینیفٹ لے کر اگر آپ اللہ کی بات کو آگے لے جائیں گے تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ سے اجر تو ملنا تو نہ ملنا بات کی بات ہے, لوگوں سے بھی آپ کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو کہ ملنے کی آپ کو امید تھی. بالکل بے نیاز ہو جائیں. فرمایا کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو. آپ دیکھیے گا توبہ استغفار کی طرف ذہن بنائے جا رہے ہیں. وَتُوبُ إِلَيْهِ, اس کی طرف معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹو. کیا فائدہ ہوگا استغفار کا؟ وہ تر آسمان کے دھانے, تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے اپنے گناہوں کی معافی. صبح میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر پارے کے بعد یا پارے کے دوران کہیں بھی ہم استغفار کی بات ضرور کریں گے, کیونکہ اب ہم تقریباً 12 پارے پڑھ چکے ہیں. اب اچھے برے کا فرق کافی حد تک پتہ چلنے لگا ہے. تو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے نا, وہ گناہ. تو اپنے لیے میں بھی اور آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. انہوں نے جواب دیا, خود تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ شہادت لے کر نہیں آیا اور نہ ہم تیرے کہنے پہ اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے اور نہ ہم تیری بات پہ ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. اس کو ہائی لائٹ کریے گا, تھوڑی لائٹ کھول دیں شاہینہ جی, کم لگ رہی ہے لائٹ پیچھے. جی آپ تیرے ہمارے معبودوں پر تیری مار پڑ گئی. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, بزرگوں کو نہیں برا کہنا, یہ اللہ والے ان کو کچھ کہو گے نا تو یہ تمہاری مت مار دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ اعتراض گھڑا تھا کہ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں نا, کیونکہ ان کو تو یہ باتیں بہکی لگتی ہیں نا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اتنوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوچھنے لگے. تو یہاں بھی وہی انداز ہے, کہتے ہیں یہ تیرے دماغ پہ تو نہیں نا اس بلو کے اثر ہو گیا کہ جو تم ہمیں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو. خود علیہ السلام نے کہا, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے, میں اس سے بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. کیا مطلب؟ تقدیر. بے شک میرا رب سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے, بس میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا. کتنا سٹریٹ فارورڈ سٹائل ہے کہ جو بات بتانی تھی وہ بتا دی, الحمدللہ میں نے اپنا کام کر دکھایا. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. دھمکی ہے نا, لیکن دینی پڑتی ہے ان کو. نبیوں کو تو پتا ہوتا ہے, آج کسی دیندار کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی آسمانی آفت کو وہ عذاب کہہ دے یا لوگوں کو کہ اور کرو گناہ, دیکھو تمہارے گناہوں کی شامت آ گئی, یا کوئی صبح اٹھ کے کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا یہ جو زلزلہ آیا تھا نا یہ عذاب تھا. اس کی اجازت نہیں ہے. اگلی سورت میں ہم خوابوں پہ بات کریں گے, بڑی پیاری سورت آنے والی ہے. تو یاد رکھیے گا, نبی نبی ہوتا ہے اور دائی دائی ہوتا ہے. اپنی وسعت سے زیادہ بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے خود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا. یہ ہے عاد, اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا انہوں نے, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. الائن کفرو ربہم, سنو آد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو دور پھینک دیے گئے آد, خود کی قوم کے لوگ اور چلے گئے, ختم. ایک اور قوم زمین کے تختے سے مٹا دی گئی. آپ نوٹ کیجئے گا, ہر قوم کی جو کامن مسٹیک دکھے گی نا آپ کو, ایک تو شرک, ایک رسول کی نافرمانی, اور پھر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک جرم سامنے نظر آتا ہے. اور یہاں یہ جو بات کہہ دی حضرت صالح علیہ السلام نے, یعنی ساری حضرت خود نے, کہ میں نے اپنی بات پوری کر دی اور اللہ نے ان کو بچا لیا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بچا دے گا. پوری دنیا میں بھی اگر طوفانیاں اور خرابیاں اور پریشانیاں ہوں گی نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے الگ کر دے گا. اس کے بعد ایک اور قوم آتی ہے دنیا کے نقشے پہ, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا, میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا, کامن تھنگ. ہمیشہ لوگوں کو پہلے رب سے جوڑے. کوئی موضوع بھی ہو نا, میں اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں, ویسے تو میں نے ڈفرینٹ موضوعات پہ بہت کم درس دی ہے کیونکہ میں ہمیشہ روٹ کاز پہ بات کرتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو گئی تو باقی کام تو آسان ہے. یعنی پردے پہ اور اعمال پہ میں بہت کم درس دیتی ہوں. موسٹلی میرا دل اللہ کی محبت اور ذمہ داریوں کے احساس پہ ہوتا ہے نا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر موضوع پہ اگر مجھے کوئی دینی بھی پڑے, مثلا اگر آپ مجھے کہتے ہیں پردے پہ درس دیں, آپ مجھے کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ گانے سننے پہ یا میوزک کی اسلام میں کیا حیثیت اس پہ بات کریں, لیکن آپ پورا لیکچر سن کے دیکھے گا, آخری میسج میں آپ کو پھر بھی یہی دوں گی کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کیونکہ مجھے پتا ہے گانے سننا تبھی چھٹیں گے جب اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا, پردہ تبھی ہوگا جب اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوگا. تو ہمیشہ لوگوں کو وہ اللہ کا قرب دے دیں, محبت ہوگی محبت میں چھوڑ دیں گے غلط کام, اللہ کا خوف دے دیں خوف میں چھوڑ دیں گے. آپ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیں. میرا آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر چیک رکھیں کہ اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں جی, کوئی گناہ چھوڑ دیے کچھ نیکیاں ہوئی, نہیں اٹس ناٹ. کیونکہ نبیوں کی سنت دیکھیے کتنے بے نیاز ہیں, اور نہ گھر جا جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ یہاں سے اٹھ کے گھر میں جا کے کیا کرتے ہیں, اور نہ آپ اور میں دیکھا کریں کبھی کسی کی کوئی ایسی خبر دوسرے تک نہ پہنچایا کریں. قرآن سنتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, ان کے بچے تو یہ کرتے ہیں. نہیں میں آپ چوکی دار نہیں ہے, کیونکہ جب کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے نا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے. تو بے نیاز رہا کریں دوسروں سے, اپنی فکر کیجئے. پھر فرمایا وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جہاں تم کو بسایا, بس تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ, یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. قریب مجیب. آپ پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, آج آگے ایک دے چکی ہوں اس لیے اور نہیں دیتی, ورنہ اللہ کا نام قریب بھی سننے کے لائق ہے. اور پیچھے تو آپ پڑھ چکے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب, یہاں مجیب کی بات ہے, قبول کرنے والا. آج بھی شرک کے دو بنیادی جواز ہیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, ذرا سے اس نام کی روشنی میں سمجھ لیجئے گا شرک کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تو دور ہے تو بیچ میں بابا جی کو ڈالو, تو اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں. ایک اور ثبوت کیا دیتے ہیں شرک کا, کہتے ہیں جی بابا جی کو سنو پھر یہ اللہ کو سنائیں گے, کیونکہ اللہ ہماری نہیں سنتا. اور مثال کیا دیتے ہیں, وہی بادشاہ اور درباریوں کی کہانی, سیڑھی اور عمارت کی کہانی. اللہ کہتے ہیں مجیب. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بیسویں پارے میں میں یجیب المضطر زیادہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ناموں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا میں شرک ہوتا ہے. ایک گاؤں کی کسی نے بات سنائی کہ کسی نے کہا کہ دعا کر لیں, تو کہنے لگی کہ باجی دعا تو مزار پہ جا کے مانگتے ہیں. کہتی وہ کیسے, کہتے گاؤں کے لوگ ہم خود تو نہیں جائیں مانگتے, ہم تو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ کہہ دیں یہ دعا مانگ دے, تو وہ پھر وہ دعا مانگ دیتے ہیں, تو دعا تو نہیں خود مانگی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, قریب مجیب. چلو چند سیکنڈ تک ہم اس وقت اللہ کو قریب محسوس کریں, اور اگر قریب محسوس ہو رہا ہے تو اس کا قرب پا لیجیے, مانگ لیجیے اللہ سے کوئی اپنی من پسند چیز. اللہ اکبر. بس سب سے کٹ کے خود کو رب سے جوڑ لیں. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے قرآن پڑھ کے, ہم دوسروں میں کھوئے رہتے ہیں نا اسی لیے پریشان رہتے ہیں. قوم کا جواب بھی سن لیجئے. اب دیکھیے نبی کی دعوت کتنی پیاری, اللہ سے جوڑنے والی, اور جواب دیکھیے تانوں طنزوں اور تیروں سے بھرا پڑا. قالوا یا صالح, قالوا یا صالح, انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. اچھا کئی لوگ دین پہ آتے ہیں نا تو وہ یہ جملہ بولتے ہیں, پہلے میری دوستیں مجھے اتنا لائک کرتی تھی, میرے بغیر میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا, پارٹیز کے تھیم میں چوز کرتی تھی, ڈیکوریشن میری مرضی کی ہوتی تھی, کھانا کہاں سے آئے گا اس میں تو میری رائے چلتی تھی. اب کیا ہوگا, آپ کو کہتے تو ڈیف ہو گئی ہے, تو ڈل ہو گئی ہے, تو بورنگ ہو گئی ہے. تو دیکھیے حضرت صالح کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو کوئی نہ سمجھ تو نہیں تھا, تو تو بڑا ٹیلنٹڈ تھا, تیرے پہ تمہاری بڑی نظریں تھیں, تو تو بہت کوئی بڑا کام کرے گا, لیکن اب کیا ہو گیا, کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے. دیکھیے جس کو اردو میں کہتے ہیں نا دھان کے پان, بار بار پچھلی قوموں کی تان ٹوٹتی ہے باپ دادا کے طریقوں پہ. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ باپ دادا کے نام پر شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, اور خود کو غلط چیزوں میں لے جاتے ہیں. کہنے لگے تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے, شک, یہ بھی دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہے. اور اس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے. صالح نے کہا, برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر غور کیا؟ دیکھیں کتنے ٹھنڈے مزاج کے حضرت صالح, اللہ میں بھی اتنا ٹھنڈا کرتے, کبھی کسی کی بات سن کر غصے میں نہ آئے, پھر آپ اس کو واقعی موقع دیں گے کہ وہ اور ابھرے. وہ غصے میں ہیں, تانا دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, کبھی تم نے غور کیا؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا, یعنی نبوت دی, علم دیا, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یہ ہے لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنا. دیکھیے آپ, میں دن رات لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, آپ کے بچے بھی ہوں گے, گھر والے بھی ہوں گے, جب قرآن سنیں تو پھر تڑپ تو لگ جاتی ہے. اب آپ تو بڑے دل سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, یا اپنے شوہر سے کوئی بات کہیں گے تو ایک دم آپ کو لگتا ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں نا, تو آپ پھر اور برا مانتے ہیں. لیکن اس وقت اس بات کو سوچئے گا, دو چیزیں ہیں, ایک ہے کسی کے ضمیر کو زندہ کرنا اور دوسرا کیا ہے, کسی کی غیرت کو ہوا دینا. کبھی اپنی تبلیغ کے دوران کسی کی غیرت کو نہ اٹھائیں, غصہ نہ دلائیں, ضمیر کو زندہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو غیرت ہے یا بندے کو جو چڑ ہوتی ہے نا, یہ ایک شیر کی طرح ہے, اس کو سوئے ہی رہنے دیں. ہمیشہ لوگوں کی تھاٹ پر ووکنگ کریں, تھاٹ, سول سرچنگ کوسچن, ان کے دماغ اندر ہلجل شروع ہو گئی, ارے واقعی یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں, لیکن اگر واقعی اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا, اور اگر ہمارے کہنے پہ یہ غلط کام کرے گا تو پھر واقعی ہم تو اس کو نہیں بچا سکیں گے. اور پھر اور سوال کرتے ہیں, تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے, یعنی اگر میں تمہاری بات مان جاؤں, اللہ کو ناراض کر دوں, تو تم میرے اور کس کام آؤ گے سوائے مجھے اور خسارے میں ڈالنے کے. یہ بات کیا کریں, کتنا میٹھا انداز ہے, بیٹا آپ میرے کام آئیں گے اگر میں نے آپ کی بات مان لی, بیٹا اس وقت آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے اللہ کی زمین میں چرنے چگنے کے لیے آزاد چھوڑ دو, اس سے ذرا تعرض نہ کرنا, یعنی اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس کو چھیڑنا نہیں, ڈونٹ ڈسٹرب اٹ, ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو, یہ ایسی بھی عادت جھوٹی ثابت نہ ہوگی, آخر کار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا, تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا, اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. ایک جملہ نوٹ کر لیں, رسول کسی بھی بستی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بدن میں روح, جب وہ شہر سے نکل جاتے ہیں نا تو مردہ جسم کی طرح بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. نبی کا, یا آج کے دور میں آپ کہیے کہ کسی دین والے کا, حق والے کا کسی بستی میں ہونا اس بستی کو عذاب سے بچاتا ہے. جب لوگ اس کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں نا, تو اس قوم کے دن بھی گنے جاتے ہیں. یہی اب مکہ والوں کے ساتھ ہونے والا تھا, اور آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد کیا ہوا تھا. مکہ میں اتنا زبردست قحط پڑا تھا, سورۃ دخان میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ ان کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئی تھی, جانوروں کی کھال اور اوجریاں کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. تو ایسے ہی کسی اللہ والے سے چڑ نہیں رکھنی چاہیے, کیا پتا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کا کام کر رہا ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو اونٹنی کا ذکر کہاں سے آیا, تو تھوڑا سا اس کو بھی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ماننا تو تھا نہیں, سیدھی سی بات ہے, جس کو ہدایت کی تڑپ نہیں اس کو کہہ لگے اونٹنی یا بلی یا بکری سے. اب اپنی جان چھڑانے کے لیے کہنے لگے کہ صالح تو نبی ہے, اچھا ٹھیک ہے, پھر مجھے تو آ سکتے ہیں نا, آ سکتے ہیں, تم ایسا کرو یہ چٹان, وہاں ایک چٹان تھی چھوٹی سی راک, کاتبہ نام تھا اس کا, کہتے تھے یہ چٹان پھٹے پھر اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے زندہ, پھر ہمارے سامنے وہ بچہ دے تو پھر ہم تجھے نبی مان جائیں گے. بھئی یہ نبی مانیں گے یا جادوگر مانیں گے, شعبدہ باز مانیں گے؟ کبھی نبی نے اس قسم کے انیوژل دعوے کیے تھے؟ لیکن صرف نہ ماننے کی بات تھی. حضرت صالح کی نظر اللہ پہ تھی, کہا اللہ تعالیٰ اگر اس کام سے ان کو ہدایت ملتی ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, تو ماں کے پیٹ سے بھی تو بچے کو نکالتا ہے نا, تو پہاڑ کے پیٹ سے نکال دے. بالکل ایسا ہی ہوا, وہ چٹان پھٹی, اس میں سے ایک اونٹنی آئی, خوب موٹی تازی, اپنے وزن سے گرتی پھر رہی ہے, لوگوں کے سامنے اسے ایک بچہ دیا اور بچہ بھی بڑا ہو گیا. مان کے ڈر گئے، چند دن تک ٹھیک رہے. اب اونٹنی زندہ اونٹنی تھی، اب زہر اس کو کھانا بھی تھا تو پینا بھی تھا. جب وہ کسی کھیتی میں جاتی ساری اس کا چارہ کھا جاتی، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہ بچتا. پانی پینے آتی تو وہ اس کنویں کا پانی پی جاتی. اب ایک دن دو دن مروت رکھی، تھوڑے دن پکیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ اب آئے حضرت صالح کے پاس، یہ اونٹنی نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا. بھئی اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تم نے خود مانگی ہے. اور آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا. اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت سینٹیمنٹل بات ہے. بعض دفعہ ہم اللہ سے دین کے نام پہ کوئی نعمت مانگتے ہیں، کسی کام کی توفیق مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے کوئی کام لے، ہمیں ذریعہ بنا، اور اللہ سارے حالات اور اسباب دے دیتا، تو پھر ہم اس کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے. خود سے سوچیں، کیا دین کا کام میرے لیے آج صالح کی اونٹنی بن گئے؟ ظاہر دین کا کام کر کے ہوگا، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ہوگی. دنیا میں کفر پھیل رہا ہے تو اسلام پھیلانا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی. اس وقت پھر بچے، گھر، کاروبار، جاب، رشتے دار. اور بعض لوگ، جب مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے تو مجھے تو یقین نہیں آتا. اور وہ کیا، ہمارے ماں باپ نہیں چاہتے کیا ایسا کریں. ہماری ماں کہتی ہے تم نے بچے رول دیے، تم اپنے گھر کو نہیں دیکھتی، گھر بیٹھو. میں کہتی ہوں کسی کی، یعنی میری ماں مجھے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ کو پڑھانا چھوڑ دوں؟ آپ بتائیے، وہ تو دعا کریں گی میں پڑھاؤں اور ان کا صدقہ جاریہ ہو. بھائی آپ اپنی ماں کا صدقہ جاریہ بن رہی ہیں، تو آپ کی ماں کیسے آپ کے اس کام کو برا کہے گی؟ ہسبینڈ منع کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ تو گھر بیٹھے اجر لے رہے ہیں، میں تو کچھ کر کرا کے اجر لوں گی، آپ تو میرے ساتھ ایک خاموش قسم کے ساتھی بن گئے. تو یاد رکھیے گا، لوگوں کو ایک اچھا ویژن دیں. کریں کیا، اسکیپ ہول نہ رکھیں. یعنی آپ کہیں کہ آپ دین کے کام کو اپنے لیے ایک وہ ایک لوپ ہول بنا لیں. چونکہ کلاس میں جاتی ہوں گھر نہیں صاف کروں گی، چونکہ کلاس میں جا رہی ہوں کھانا نہیں پکے گا، اور چونکہ پھر بدنامی ہے. پھر تو واقعی آپ دین کو بدنام کریں. دعا کریں، مینج کریں، ٹائم پہ نظر رکھیں، بچوں کو ٹرین کریں. میاں کو بتائیے کہ ہم سب ایک بہت بڑے کام پہ لگے ہیں اور اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے. آج کے دور میں چند گنے چنے لوگوں میں ہمارا نام رکھا ہے، آئیے مل بیٹھ کے قربانیاں دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے قربانی دی، بیوی بچے کو چھوڑ دیا. اس طرح کا مائنڈ سیٹ کریں کہ پھر آپ کے گھر آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے. اپنے ماں باپ کو بیٹھ کے سمجھا دیں کہ امی ابو آپ تو خوش ہو، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی کو اللہ نے ایک نیکی کا موقع دیا. دعا کریں کہ کرتے رہے، اور اللہ سے دعائیں کیجیے کہ وقت میں برکت ہے. اور یقین کریں، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، ہم دین کو خود باتیں کرواتے ہیں. ورنہ دین ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پکانے سے روکے، گھر صاف کرنے سے روکے، اور اپنے بچوں کو دیکھنے سے روکے. آج ہی پڑھ چکے ہیں حضرت نوح کا واقعہ. حضرت نوح اللہ کے کاموں میں آپ کے حضرت نوح کو دیکھے، کیا پڑھی، کیا ملا حضرت نوح کو؟ اپنا بیٹا ڈوب گیا. بڑے کاموں کے لیے بڑی نظریں ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہاں یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سوچ دے دی کہ اگر تمہیں اللہ نے نیکی کے کسی موقع کے لیے چنا ہے تو دو نفل پڑا کرو کہ اللہ اب اسی پہ رکھ. اب آپ یہاں آ رہے تو آرام سے تو نہیں آ رہے ہوں گے نا، کئی لوگ چل کے آتے ہوں گے، کئی گاڑیوں میں آتے ہیں، کئی بےچارے رائڈس لیتے ہیں، کئی ٹرین لیتے ہیں، پھر بس لیتے ہیں. مجھے تھوڑا سا تو انداز ہے. تو کیا خیال ہے آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا؟ اللہ فائدہ بھی دے گا، اجر بھی دے گا، خیر بھی دے گا. لیکن آپ نوٹ کیجئے گا کہ بچتے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں آتے ہیں. اب دیکھیں صالح بچ گئے، حضرت ہود بچ گئے، ادھر حضرت نوح بچ گئے، تو آخری انجام حق کا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور ہے، اصل طاقت اس کی ہے اور وہ غالب بھی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کا حال کیا ہوا؟ وَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةَ، اب نبی نکلے قوم کے اوپر عذاب آ گیا. کیسے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا؟ تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں ایسے وہ کہیں کبھی وہاں بستے بھی نہ تھے. اور ایسے اللہ پھر وائپ آؤٹ کر دیتا ہے نسلوں کو. اللہ امت مسلمہ کو بچا لے. آج آپ کو پتا ہے نسلوں کی نسلیں کٹ رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہے ہیں اس وقت. دادے بھی گئے، باپ بھی گئے، اب بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں. یہ سزا ہے اللہ کی. وہ نبی کی ایک نافرمانی کر کے پکڑے جاتے تھے، آج ہم ہزاروں نافرمانیاں کر کے بچے ہوئے ہیں. یہ نبی کی دعا ہے. سنو، سموت نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے سموت. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لائے. اللہ نے اگر کسی کام کا آج کے دور میں ہمارے لیے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے، خود کو اللہ کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کو خود پہ پیار آئے گا. اور کبھی خود کو برا نہ کہا کریں، میں بیوقوف، میں پاگل، میں چلی، مجھے تو عقل ہی نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں. نہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے آپ کو بہت ساری عقل دی ہوئی ہے، اور ہمیشہ اپنی عزت کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کی عزت کر سکیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت لوط کا قصہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کا ذات خود ویسے ذکر نہیں قرآن میں آتا جیسے کہ باقی نبیوں کا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کس طرح آتا ہے آئیے سنتے ہیں، بہت دلچسپ کہانی ہے، سٹوریز ہے نا آج کے سبق میں، مزہ آ رہا ہے، قصے کہانیاں اور سٹوریز وتھ مورلز، بچوں کو بھی سنایا کرے ایک ایک کہانی، لیکن ان کو ڈرانے کے انداز میں نہ سنائے. دیکھیں آپ اپنے بچوں کی عمر کے اعتبار سے ان کو یہ کہانی سنائے نا تو کیا فوکس کریں گے، قوم ڈوب گئی، تباہ ہو گئی، مر گئی. نیور ڈو دس. میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں، آپ نبیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، اکثر وہ قلیل ما آمنا پہ بات کیا کریں. دیکھو بیٹا تھوڑے سے تھے پھر بھی بچ گئے، دیکھو حضرت نوح کی کشتی ٹوٹی پھوٹی تھی پھر بھی بچ گئی، دیکھو حضرت صالح بچ گئے. وہ ڈوبنے والوں کی بات نہ کریں، وہ خرابیوں کی بات نہ کریں، بچوں کو پوزیٹیو تھنکنگ دیں، بیٹا ڈو دس اینڈ دین اٹ ول بی ڈن، تم یہ کام کرو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ان کے اندر انتھوسیزم آئے گا، جوش اور جذبہ آئے گا. حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں انڈائریکٹ ہے، کیسے؟ لگا جات رسولنا ابراہیم بالبشرا. اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. کیا کہا فرشتوں نے آتے ہی؟ سلام، ہائے نہیں کہا، ہیلو، ہائے، ہاؤ یو ڈوئنگ. ہم کیا کہتے ہیں بائی دا وے؟ چلے کریں ایک دوسرے کو سلام اپنے ساتھ والوں سے، جن کے بیچاروں کو دو دو تین تین جگہ چھوڑ دی ہے ان کو پھر معذرت. سلام کو عام کریں، حدیث میں آتا ہے سلام، سلام کو عام کرو، اور راتوں کو جاگو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کلچر کو عام کرنے والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. اب آپ بھی کہ وعلیکم السلام. کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے. یہ کیا بات ہے، نہ پوچھا کیا کھائیں گے، کھانا تو اب کھا کے آئیں گے، کھانا تو اب کھا کے آئے ہوں گے، چائے کا تو وقت نہیں ہے، ٹھنڈے سے تو آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، تو پھر آئے بیٹھتے ہیں. یہ تو نہیں کیا، یہاں سے مہمان نوازی کے ادب بھی ہیں. ہاسپیٹیبل، بی ہاسپیٹیبل، مہمان نواز بنیے، تاکہ اسلام کو پھیلانے میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مسلمان دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. خیر، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، جیسے اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، مردوں کے دوست آئے ہوں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ کون آئے ہیں، بیٹا پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے ہی دیکھ لیتی ہیں کون سے انکل آئے ہوئے ہیں. تو خیر یہ تو ویسی نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، لیکن وہاں کھڑی تھی اور جب یہ باتیں ہوئی تو وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری بدبخت، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بڈھے ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، 70-80 سال سے اوپر تھے دونوں شوہر بیوی اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. فرشتوں نے خبر دے دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا. اب انسان تھے نا، حیرت ہو کیسے ہوگا بیٹا. اب آپ سوچیں نا 80 ایئرس کی بھی آنٹی ادھر بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ خوشخبری مل جائے تو میرا حال ہے وہ تو گھر سے ہی نہ نکلے، یہ کیا ہو گیا، کیا منہ دکھائیں گے. ہے تو یہ انسانی فطرت ہے، خوشی اور حیرت اور مطلب عجیب چیز کا ایک خوبصورت سا مطلب اس میں ایک رنگ آپ کو دکھتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. اور آج کا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا کہتے وہ تو مینوپاز سے اوپر چلی گئی، بچہ تو ہو نہیں سکتا، اور 40 سے اوپر بچہ ہو گیا تو وہ تو ختم کر دیجئے، وہ تو بالکل ہینڈی کیپ ہوگا. آج کل کے ایشوز ہیں نا کہ بڑی عمر میں تو بچہ بھی نہیں پیدا کرنے دیتے. تو شکر ہے بی بی سارا جو تھی یہ ڈاکٹر کو چیک کرانے نہیں چلی گئی اور کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا. ڈاکٹروں نے تو ان کو مشورے دینے تھے، اما جی اس وقت عمر میں بچہ کہاں پیدا ہوگا، جائیے ختم کروا دیں. نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یاد رکھیں نبیوں کے قصے پڑھ کے آپ کو اللہ کی قدرتوں پہ یقین آتا ہے. کہنے لگی یہ بات تو بڑی عجیب ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ ہیں برکتیں اللہ کے کام کی. ابراہیم اللہ کے رستوں میں لگے ہوئے تھے نا, اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا, اور آج بھی اللہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا, تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں رجوع کرتا تھا. ان تین صفات کو اپنے اوپر ڈھونڈیے. کیا میرے اندر حلم ہے؟ حلم کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹنس, سکون, ہائپرنس نہیں, اور وہ جس کو ہلو کہتے ہیں نا, انگزائٹی, تڑپ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. کچھ لوگ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھے نا, اس وقت زلزلہ آ گیا, تڑپتے ہیں, اچھلتے, سیدھے بیٹھتے نہیں, کبھی ہاتھ میں فون, کبھی ادھر بیٹھتے, کبھی ادھر, یہ ہو رہا وہ رکھا. اچھا بھائی وہ جائیں, آپ کہتے ہیں شکر ہے آج کے زلزلے سے میں بچ گئی. سکون, پیسفل. کسی سسٹر نے, اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ کہنے لگی آپ بلاہر میرے شوہر کہتے ہیں, کہ اب تم غصہ نہیں کرتے, حلیم جو ہو گئے. اور جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے نرم دل تھے. پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے باپ سے جھگڑا مول لے چکے ہیں بتوں پہ, پیچھے پڑے, آگے پھر آئے گی بات. یہاں حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے, ان کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے اور ابراہیم درد مند ہے. یہ کیا مکسچر ہے؟ یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا. جب ہم اپنے خاندان برادری پہ کسی بات پہ تنقید کرتے ہیں نا, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کا تو دل ہی سخت ہو گیا, ان کو تو رشتے نبھانے ہی نہیں آتے. ابراہیم کو بھی ہم یہی ٹائٹل دے دیتے, نعوذ باللہ, نہ دیکھو خاندان کا خیال کیا نہ اس کا کیا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قوم پہ فرشتے آ رہے ہیں عذاب کی بات لے کر, ابراہیم بے چین ہے. یہ اصل میں خوبصورت کمبینیشن ہے. ایک مومن اندر سے بہت بہت سافٹ ہوتا ہے, دور بیٹھے شخص کو وہ بڑا سخت لگتا ہے, ہارڈ, بہت سٹبن ہے, خوف آتا ہے, روپ بھی ہوتا ہے. آپ جتنا قریب آتے جائیں گے نا, آپ کو سافٹ لگے گا. جیسے آپ کبھی روٹی بنائے نا, تو اچھی روٹی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی اوپر سے خوب پکی ہوئی لیکن توڑو تو نرم, اور پتا چلا اوپر سے کچی, دانت میں رکھی دانت ٹوٹ گیا اور دینے کے لینے پڑ گئے, سخت ہوتی ہے نا وہ روٹی. تو یہی اصل خوبی تھی نبیوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. جب لوگ آپ سے دور ہوتے نا, ان کا بڑا روب ہوتا, خوف زدہ ہوتے. جتنا آپ کے قریب آتے, ہر بندے کو ایک یقین ہو جاتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ میرے سے پیار کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نرم بھی تھے, اور سب سے بڑی بات, ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے. دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ صفات دے دے. تین سیکنڈ لے لیں, ایک ایک صفت پہ ایک ایک سیکنڈ دعا کر لیں. آخر کر ہمارے فرشتوں سے اس نے کہا, ابراہیم اس سے باز آ جا, تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھرتا. اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے. یہ تھی اصل میں ہوموسیکشل قوم جس کی اب پکڑ ہونے والی ہے. قال ھذا یوم عصیب, کہنے لگے آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ ان کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے, پہلے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا, بھائیو, یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو ذلیل نہ کرو, کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. بیٹیوں سے یہ مراد عورتیں ہیں. فَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور تو یہ خوب جانتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ ہے ہوموسیکشوالٹی. وہ کہتا نا, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. جب حرام کی عادت لگتی ہے نا, تو حلال میں کشش نہیں رہتی. اور یہ آج چیز مشاہدوں میں اور رپورٹ سے ثابت ہے کہ جب مردوں میں یا لوگوں میں یہ برائی عادت ہے نا, ہوموسیکشوئل ہونا, تو ان کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن نہیں رہتی. ایسے مرد اپنی بیویوں میں اٹریکشن نہیں رکھتے, اور نعوذ باللہ ایسی بیویاں مردوں کے قابل نہیں رہتی. تو جب حرام منہ کو لگتا ہے نا, تو حلال میں کشش نہیں ہوتی. اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ سورۃ الاعراف کو یاد کریں, آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, حرام کو حلال بنا کے دکھاتا ہے. اس قوم کا بھی یہی حال تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر نہ ہوتا, تو ہم کبھی مانتے بھی نہ کہ یہ فعل بھی قابل عمل ہے. فطرت کے خلاف, آپ دیکھیے فزیک کے خلاف, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک کام دیا. جیسے میں کرسی پہ بیٹھی ہوں تو ٹیبل میرے سامنے ہے, کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسی پہ میں کام کر سکتی ہوں؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک شرٹ ہے اور ایک ٹراؤزر ہے, ہر چیز کو استعمال کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا، اس میں ہر چیز کی ضرورت کے مطابق چیز رکھ دی. آپ کسی کو کھانا منہ میں ڈالنے کی بجائے کان میں چمچ ڈالتے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ آنکھوں میں مرچیں ڈالتا دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح فطرت نے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضروریات رکھی ہیں اس کو فطرت سے پورا کیا جائے گا. ایسی تمام چیزیں کبیرہ گناہ ہیں. اور آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل کسی نے ایک سٹوری شیئر کی تھی، آئی ڈونٹ نو صحیح ہوتی ہیں کہ نہیں، میں ڈرتی ہوں شیئر کرتے ہوئے، لیکن کینیڈا کی غالباً وہ سٹوری تھی کہ بچوں، ٹیچرز نے بچوں کو بھیجا کہ جائیے آپ لائبریری سے ایک بک پک کر کے آئے، اور ان کا ایک اسٹڈی ٹائم کا معاملہ تھا تو وہ بک لے جائیں اور آپ نے گھر جا کے پڑھنی ہے. اور وہ بچہ جو بک لے کر آیا، آپ ہی نہیں مانیں گے، اور اس کا ریفرنس وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، سچ ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور اس پہ اس کہتے کہ گھر آیا تو جو ماں نے بک دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی، مائی چاچو اس کے کاپا کی سنگ کی چھپی ہوئی بک ہے. اور اس میں انہوں نے چھوٹے سے بچے کو یہ میسج دیا، سٹوری بک بنائی ہوئی ہے کہ میرے چچا جو وہ دوسرے مردوں عورتوں سے بہت فرق ہے، اور وہ میرے، یعنی وہ اپنے دوست سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے میرے ابو اپنی امی سے محبت کرتے ہیں. ہڈن میسیجز، اس کے پورے پیجز اور اس کے وہ چیزیں ساری لنک پہ ڈلی ہوئی تھی کہ آج اگر ہم مسلمانوں نے آنکھیں نہ کھولی تو ہمارے بچوں کو. اب یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے تو اپنے ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ فیک ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن ہے یہ ٹرش. تو آنکھیں کھول کریں، اپنے بچوں کی بکس دیکھا کریں، ان کو دیکھیں. اور جو بچی، بچہ، لڑکی، لڑکا اس عمر کی تبدیلیوں کے دنوں میں اگر کوئی ایسی چیز اپنے اندر پائے تو وہ روزے رکھے اور شیطان سے بچے، اکیلے بیٹھنے میں رک جائیں، ایسی دوستوں کو پیچھے کر دیں کہ جو آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں. اچھی بچیاں ایسی باتیں نہیں سوچتی، نہ سنتی ہیں، نہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا طریقہ رکھا ہے وہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گندگیوں سے بچا کے رکھے. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم ایسے کام نہ کرو. لیکن دیکھیے لوط نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے، اچھا یہ بات تو ہو گئی، یعنی پھر ان کو عورتوں میں کوئی اٹریکشن نہیں فیل ہوئی. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کیا بتا رہا ہے؟ ڈھیٹ بن، تمہیں نہیں پتا ہم کیا چاہ رہے ہیں. اور آج وہ کہتے ہیں اٹس مائی رائٹ، اٹس مائی باڈی، میک یور لاس بیونڈ مائی باڈی، میرے جسم سے اپنے رولس کو دور رکھیے. یعنی لوگ اس کو اب حق بنا کر پیش کر رہے ہیں. قال لو ان لی بکم قوہ. اب ادھر سے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے گا، کیسے ویک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ان کو سنبھال رہا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی بنا لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، یعنی ان کی محبتیں ان لوگوں سے نہ ہو جو گندے کام کرتے ہیں. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا جو ان پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت تھا، علیہ صبح بھی قریب، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا بیوی پیچھے کیوں رہ گئی؟ کیا نوز بلا بیوی میں بھی یہ خرابی تھی؟ نہیں، بیوی غیر خاندان سے تھی، حضرت لوط کی قوم سے نہیں تھی، اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی. جب قوم ہوموسیکشل ہوئی تو یہ بیوی بھی ان کی مدد کرتی تھی، کبھی کسی گھر میں خوبصورت لڑکے آتے، کوئی مہمان آتے تو یہ گھر کے اوپر ایک جھنڈی سی لٹکا دیتی جس سے لوگوں کو خبر ہو جاتی. یہاں سے پتہ کیا چلا کہ پیچھے بیٹا ہے، یہاں بیوی ہے. نوح بیٹے کو نہیں بچا سکے، لوط بیوی کو نہیں بچا سکے، یہ ہمارے حافظ صاحب کیسے ہمیں بچائیں گے، یہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں کیسے بچائیں گے. ہم تو سوچ رہے نا اگر دیندار شوہر مل گیا تو بس ہماری خیر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ عمل ہے، نصب ناطے تو اللہ تعالیٰ قسمت سے دے بھی دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اپنا کام لازمی ہے. اور اب اس قوم کی پکڑ کا وقت آیا، پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اوپر نیچے، اپ سائڈ ڈاؤن، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، یعنی کنٹینیوسلی اوپر پتھر برسے. کہتے ہیں سر کے اوپر سے ان کے وہ پتھریاں گزرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بلٹس تھی، ہکس والی جیسے بلٹس نہیں ہوتی ہیں گولیاں، سوئی، اور اس بلٹ پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا جس کے سر پہ پڑتی تھی، سر سے گزرتی اور ان کے پرائیویٹ پارٹ سے باہر آتی. کیونکہ یہ گندے کام دماغ سے سوچ شروع ہوتی ہے اور آخری کام اس کا جو ہے اللہ نے اسی طرح کی سزا ان کو دے دی. اور جن میں ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں. آج بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا، یہ اللہ نے بچایا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. دعا کریں اس وقت بھی چند لمحے سوچ کے اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں، بہت سخت وقت آ رہا ہے. شیطان دھن دھناتا پھر رہا ہے. حدیث میں تھا قیامت جب آئے گی تو دنیا میں کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, لوگ سڑکوں کے کنارے جانوروں کی طرح زنا کرتے ہوں گے, اور کوئی گزرتے ہوئے اگر صرف اتنا کہہ دے نا کہ بھائی دیوار کی اوٹ میں چلے جاؤ تو اس کا مقام وہ ہوگا جو اپنے دور میں صحابہ کا مقام تھا. یعنی لوگ یہ بھی نہیں کریں گے, دے ڈونٹ کیئر, وہ کہتے اٹس اوکے, مائنڈ یور بزنس. یہ آج وقت حالات تو بن چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایک اور قوم, مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. آپ کو شروع سے ایک سمٹری دکھ رہی ہے نبیوں کی دعوت میں, یہ تو نہیں کہ ایک نے کہا ایک خدا ہے تو دوسرے نے کہا دو ہیں تیسرے نے کہا تین ہو گئے. کنٹینیوس جہاں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ دین شروع سے چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوا, اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بس دفعہ ہم اللہ کی نافرمانی کے سورس آف انکم اور طریقہ تجارت ڈھونڈ کر کیا دیکھتے ہیں, بہت پروفٹ ہو رہا ہے. تو اس جملے کو پڑھتے ہی مجھے ایسے لگا کہ آج کل تو تمہاری اکانومی بہت اچھی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں خراب ہو جائے گی. جہاں بھی نافرمانی ہوگی رسک کے معاملات میں وہاں ایک وقت آئے گا کہ اکنامیکل ڈس آرڈر ضرور ہوگا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا کر کے نہ دو, اور زمین میں مفسد بن کے نہ پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. حلال کا نفع تھوڑا بھی کافی ہے حرام کی زیادہ بچت سے. اگر تم مومن ہو اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار ہے تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے, آپ ذرا کسی کے اوپر تنقید تو کریں اور خاص طور پہ مالی معاملات میں تو لوگ آپ کو فوراً نماز روزے کا تانا دیں گے اور ساتھ ہی قرآن کا اور ساتھ ہی استادوں کا, یہ تمہارے ساتھ تمہیں یہ سکھاتے ہیں. لاؤ ذرا میں ان کو فون کروں, لاؤ ذرا میں ان کو بتاؤں. یعنی لوگوں کو تنقید اچھی نہیں لگتی. اور ایک جملہ نوٹ کیجیے گا, 10 نیکیاں کرنا آسان ہے ایک گناہ چھوڑنے کی نسبت. لوگ 10 اچھے کام آپ کے کہنے پہ کریں گے لیکن آپ ایک رسم کوئی ایک برائی خامی چھوڑنے کا کہہ دے وہ نہیں کریں گے. یہاں بھی یہی دیکھ رہے ہیں. کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مالوں میں اپنے مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم خود کماتے ہیں, یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے. تو وہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی اپنا مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے. بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راس باز آدمی رہ گئے. کبھی آپ میں سے یہ پورے پارے میں جو نبیوں کو تانے ملے ہیں نا ان کو جمع کر دیں ریگارڈ لیس کے کس کو ملے, تو آج دیکھیے کہ آپ کو ان باتوں کا جواب ملے گا جو لوگ روتے ہیں ہائے دین پہ آئے تو لوگوں نے ہمیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو دیکھیے آپ کی میری عزت زیادہ ہے کہ نبیوں کی, آپ کے میرے پاس حق بڑا ہے کہ نبیوں کے پاس, تو ان کو اتنا کچھ سننا پڑا تو آپ کو مجھے اگر سننا بھی پڑ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا تم خود ہی سوچو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اگر یعنی تمہارے کہنے پہ میں بھی یہ کام کروں تو میں کیسے تمہارے شریک حال ہو سکتا ہوں, اور میں یہ ہرگز نہیں جان چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود اس کا ارتکاب کروں. یہ بڑی بات ہوتی ہے, سب سے بڑا غم بندے کو پھر یہ لگ جاتا ہے کہ میں اب خود وہ کام کروں جس سے دوسروں کو روکتا ہوں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے, اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پہ. دیکھیں کتنا ریلیکسڈ ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نیکی بھی اگر کروں گا تو یہ اللہ کے حکم سے کروں گا, اپنی مرضی سے نہیں کروں گا, اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یہود جو صالح کی قوم پہ آیا. یہ ہیں وہ آیتیں جو اللہ کے نبی کو برا کر رہی تھی. آپ کے بالوں میں سفید بال دیکھا ابو بکر نے, کہا اللہ کے نبی آپ کے بالوں میں سفید بال آ گیا, کہا ہاں شیبت نہودوں و خواتوہا. کبھی میں اور آپ بھی اپنے بالوں میں ایک سفید بال ڈھونڈتے ہیں کسی غم پہ جل کے؟ معاشرہ, خاندان, برادری, رسم و رواج, لوگ کدھر جا رہے ہیں, ہمیں غم نہیں آتا. اللہ کے نبی کو غم تھا کیونکہ یہ قصے سنتے وقت اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب قریش پہ بھی. اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں, یعنی ٹائم کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی. کرو کیا, واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحیم بھی ہے اور اپنی مخلوق سے محبت بھی رکھتا ہے. یہ ہے استغفار, پوری پارے میں بار بار استغفار کی بات ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میری بندیاں یہ قرآن سنتے ہوئے پریشان ہیں, دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تو گناہ ہی بہت ہیں. تو یاد رکھیے, گناہ تو سب کے پاس ہوتا ہے, اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے بناتا ہے. ایک چھوٹی سی پوئم ہے, ریڈی ہے آپ کے پاس؟ جی پلے کیجیے. آپ اسکرین پہ ٹیکسٹ پڑھیے گا, انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کیا ہے. لائٹ تھوڑی بند کر. امام مالک, امام احمد نے سنی تو وہ بہت روئے تھے. ہم بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی اپنے گناہوں کا غم ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے ایک انسان اس بات کی تڑپ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. چہرے پہ کچھ لگا ہونا تو انسان کسی کے سامنے جانے سے کتراتا ہے, اور اگر ہمارے چہرے پہ گناہوں کا بوجھ ہو, گناہوں کے دھبے ہوں, اور ہم اللہ کو کیسے چہرہ دکھائیں گے. تب ہم سب کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر لگا دے. اب سورت کا اختتام ہے اور حضرت شعیب کے قصے کا بھی. قالو یا شعیب, آیت نمبر 91, انہوں نے جواب دیا, شعیب تیری بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, ان کو کیا پتا ہمارے کیا مسئلے ہیں, ان کو تو بیٹھ کے بس تقریریں کرنی آتی ہیں. یہی اسٹائل تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے, یعنی تیرے ریسورسز ہی نہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ تیری کوئی میل جول نہیں ہے, اور تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. بل تیرا بلبوتا تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پہ بھاری ہو. دیکھیں برادری اللہ سے زیادہ پیاری ہے. اسی لیے پھر حضرت شعیب کا جواب سنیے گا. شعیب علیہ السلام نے کہا, بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پشت ڈال دیا. 3 سیکنڈ سوچیے, کیا میں اپنی برادری یا خاندان سے زیادہ ڈرتی ہوں اللہ کی نسبت؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں. سو فتعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے بھرا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. ایک ہی دعوت نبیوں کی، ایک ہی طرح کے اعتراض قوم کے سرداروں کے اور بڑوں کے، اور ایک انجام قوم کا. ہر نبی میں کے قصے میں یہی کہانی سنی آپ نے. ہماری نظر میں جو بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. خاندان برادری کو بڑا سمجھتے ہیں نا، تو پھر ہم ان کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. دوسری بات، اس میں استغفار کی ہے، مغفرت کی ہے. یاد رکھیے کہ ہدایت اور مغفرت یہ دو بہت قیمتی چیزیں ہیں. پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ کے لیے درست طرز عمل، ان کی اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو ہے کہ بن مانگے نہیں دیتا. قوموں نے ہدایت نہیں مانگی، نبی ان کو نہیں دے سکے. طلب اور تڑپ نہیں تھی، نبیوں سے فائدہ نہ لے سکے. تو ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبیوں کی سنت پہ چلا، نہ کہ ان کی قوموں کی سنت پہ. باقی رہ گیا خاندان برادری، تو اب یاد رکھیے کہ خاندان کے ساتھ پیار کرنا اچھی بات ہے، خاندان کی بڑوں کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کی دعائیں کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم نہیں کرنا، یعنی بی ریسپیکٹ فل. ان کی ریسپیکٹ کریں پر ان کو ہولی نہ بنائیں. ہمارے انڈو پاک کلچر کا ایک بہت بڑا ایشو، خاص طور پہ بہو بیٹیاں، وہ کیا ہیں؟ خاندان کا نام لے کر بعض دفعہ غلط کاموں پہ مجبور کر دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں بیلنس رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. اب چند جملوں میں حضرت موسیٰ کا قصہ اور پھر سورت پوری. آخری آیت بھی بڑی سٹرونگ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. آیت نمبر 96، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت والوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی والا نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بالکل فرعون پہ یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پہ کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے. کیا ملا لوگوں کو فرعون کو فالو کر کے؟ جہنم، آگ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، سٹوری ٹائم ختم، کیونکہ آگے ایک بڑی سی سٹوری اور بھی آنے والی اگلی سورت میں. لیکن بیچ میں اب چند باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فرمایا. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، یہ چند بستیوں کی کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سپاہ سب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. یعنی کچھ تو بالکل ڈیمالش ہو گئے، کچھ کے بھی اثرات موجود ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. شاید سنتے ہوئے کسی کو لگے، ہائے بےچارے سمودی، ہائے بےچارے آدی، ہائے بیچاری قوم سمود. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا مائنڈ سیٹ سیدھا کرتے ہیں کہ نہیں، میں ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اصل بات کچھ اور ہے. انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے. تو یاد رکھیے، اللہ کے ماں سوا جس کو بھی ہم سجاتے سوارتے پوچھتے رہے، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد تین قسم کی ہی بستیاں ہیں نا، انسانوں کی بستیاں جہاں میں اور آپ ہیں، کھنڈرات ہیں، روئنس، وہاں لوگ نہیں ہوتے، صرف ان کے باغ بچے ہوئے سامان ہوتے ہیں، گھر، اور تیسری جگہ قبریں جہاں سامان نہیں ہوتا لیکن لوگ ہوتے ہیں. تو سب کچھ ہوگا، میں نہیں ہوں گی جب دنیا سے جاؤں گی. آج سوچ کر اپنے لیے فیصلے کرنے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. ہم نے نشانی لی تو مان لیجئے کہ الحمدللہ آخرت کا فکر ہے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو کچھ ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. کوئی بڑی گرمیوں کی دوپہر یاد کریں، باہر سے آئے ہانپتے کانپتے، گلے میں چھالے پڑ گئے، حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں حلق میں، جہنم گرم اور اوپر پھر شدت کی پیاس، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کنٹینیوس نیکیاں کی، کبھی بھی بیچ میں کبھی بیشی نہیں ہوئی، حالات جیسے بھی رہے یہ نیکی کو نہ چھوڑ سکے، تو اللہ پھر ان کو ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا. پس نبی آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. دیکھ لیجیے پھر باپ دادا کی بات ہے، ہوگا کیا؟ اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس بارے میں اختلاف بھی کیا گیا تھا، جس طرح اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے. یہ جو آیت آ رہی ہے 112، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ آیت جس نے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پریشان کیا اور آپ اس صورت کو پڑھ کے روتے تھے. فاستقم کما امرتا ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے ساتھ وہ ساتھی، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں ایسا کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اور اللہ کے ہاتھ محسنوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو آپ سے پہلے گزر گئیں ایسے اہل خیر موجود رہے تو دنیا کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے دور میں ہمیں اہل خیر بنا دے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑ رہے جن کے سامان انہیں فراوانی سے دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی نہیں آتی. نبی آئے, قوموں نے جھٹلایا, پھر پکڑ آئی. آج بھی جہاں حق بات پہنچ جائے پھر لوگ نہ مانے, ان لوگوں کی سختی آتی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. دعا کریں اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر دے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار ہی کے لیے تو اس نے ان کو پیدا کیا تھا, اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. بچے کو چوٹ لگتی ہے نا, پھر ماں اس کو کہانی سناتی ہے, پھر وہ روتے روتے سو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چوٹ پڑتی تھی مکہ والوں کی بے اتنائی پہ, تو اللہ اپنے نبی کو یہ سٹوری سنا رہے ہیں تاکہ دل جم جائے. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی, رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, یعنی پھر بھی نہیں لوگ لاتے ایمان. تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو, اپنے طریقے پر کیے جائیں گے. وانتظروا انا منتظرون, انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس سے نبی, تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو, آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. یہ آخری جملے پہ غور کریں, جو کچھ تم کر رہے ہو رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو یہ تھی سورت خود, واقعی دل آخر میں اداس ہو گیا. آخری آیتیں 103 نمبر کے قریب ہے, ان کی تلاوت تھوڑی سن کے پھر ہم سورہ یوسف شروع کریں گے. بالکل آنکھیں بند کر کے پوچھئے خود سے کہ میں نے اس سورت سے کیا سیکھا. ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. آپ دیکھیے کہ سمجھ کے پڑھنے اور نہ سمجھ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے. جتنی دیر میں ہم ایک پارا کرتے ہیں, میرا حال ہے جتنے ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہم دو تین قرآن تو پڑھ لیں, لیکن اس میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہے. آئیے تھوڑا سا سورت یوسف پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. بہت خوبصورت سورت ہے, 111 آیتیں, مکی سورت ہے. پوری سورت ایک ہی تھیم پہ ہے اور وہ حضرت یوسف کی کہانی ہے. محسن بن کے جینے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر اپنے کام کا بناتا, یہ سورت کا تھیم ہے. آیتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آیت 1 اور 2 قرآن پاک کے نزول کا مقصد بتاتی ہیں, عربی زبان میں اس کے نازل ہونے کی حکمتیں. آیت نمبر 3 سے یعنی آلموسٹ پوری سورت یوسف ہے, نہیں آئی ہے وہ اور کہیں نہیں آئی. آپ نے ابھی پڑھا باقی نبیوں کے قصے, سورت الاعراف میں پڑھے, آگے سورت مریم میں پڑھیں گے, بہت جگہ آئیں گے, لیکن حضرت یوسف کا قصہ کہیں نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کا بھی کوئی ذکر نہیں, لیکن حضرت یوسف کی جو آزمائش تھی نا وہ رشتوں کی آزمائش تھی. خاندانی زندگی کیسے چلانی ہے, کبھی محبتوں کی آزمائش اور کبھی نفرتوں کی. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس سے بہت کچھ لیں گے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کیسے لوگوں سے ڈیل کریں آپ کو اس میں دکھے گا. اور آخری پھر 102 سے لے کے 111 یعنی 102 سے 111 جو آتے ہیں یہ کنکلوژن ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ مورلز دیے گئے. پوری سورت کا جو بیسک سبجیکٹ ہے, مرکزی مضمون, وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور پورے اقتدار کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں, کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو مختلف حالات سے گزار کر مصر کی حکومت ملی, آپ کو انشاءاللہ مکہ کی ملے گی. دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. قریش مکہ اور حضرت یوسف کے کردار میں بہت زیادہ مماثلت دکھتی ہے. اور اسی طرح سے بتا دیا گیا اس صورت میں کہ ایک دن یہ مکہ والے آپ کے رحم و کرم پہ ہوں گے, جیسے آج انہوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے. اور یہ صورت بھی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 12 نبوی میں نازل ہوئی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں ہو رہی ہیں, اسی وقت یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوششوں کی کہانی سنا کر آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کا بال کبھی کا بھی نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کی سنت ہے, جو بندہ اللہ پہ نظریں لگا لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں اس کو سہارا دے دیتا ہے, اس کو خود بخود اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں. تو قصہ بہت خوبصورت ہے, آج بھی میں اس کو اسی سٹائل سے پڑھوں گی کہ ہم اس کے لفظوں پہ زیادہ غور کریں گے. لیکن چونکہ یہ سورت کل کے اگلے پارے میں بھی آئے گی, تو ہم اس پہ سے جو مورلز لینے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کچھ چیزیں بھی اس کے ساتھ دکھائیں, تو وہ ہم اگلے پارے میں کریں گے. ابھی اس کو مور لائک سٹوری کی طرح سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. حروف مقطعات یہ وہ آیات ہیں جو یہ اس کتاب کی آیات ہیں, یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے قرآن اپنی بات بتا سکتا ہے؟ مدعا کہتا ہے پوائنٹ آف ویو. آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اور بہت کلیئر ہے؟ آپ کو پڑھ کے زیادہ ڈاؤٹس تو نہیں آگے؟ کلیئر ہے نا, یہی بتایا گیا. ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکو. حقیقت ہے کہ یہ قرآن عربی میں, اور عربی زبان ہی وہ کنٹینر ہے جو اس سارے کلام کو کنٹین کر سکے. بالکل اس کو ایسے سمجھیں, کسی اور زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی اس زبان کی وسعت ہے. اور جب ہم ابھی تو اس کو صرف ترجمے سے پڑھ رہے ہیں نا, انشاءاللہ اللہ نے آپ کو بھی اور مجھے بھی موقع دیا, بعد میں ہم اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے 10 معنی نکلتے ہیں. پھر آپ اس کو محسوس کریں گے کہ کیا واقعی یہ خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو آپ کی طرح وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بتاتے تھے پھر آپ کو پتہ چلتی تھی, آپ خود سے ہر بات کو نہیں جانتے تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ آپ کو تکلیف دینے پر ہو جائیں گے. اور بھائی برے نہیں ہیں، اصل بات کہ حقیقت ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے. کیا ہوگا، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. بڑا خوبصورت اسٹرانگ سا اسٹارٹ ہے سورت کا. حضرت یوسف کون تھے؟ نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے، اور یعنی ان کی نسل میں نبوت اوپر سے بھی تھی اور نیچے جا کے بھی دکھتی ہے. ان کی ماں کا کہتے ہیں انتقال ہو چکا تھا، ان کے اور بھائی تھے، ایک سگا بھائی تھا اور 10 بھائی جو تھے سوتیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے وہ اشارے دکھا دیے ان کو کہ جو بعض دفعہ دکھا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. خواب بڑا ان یوزل ہے، آپ نے سنا، یہاں سے آپ کو خوابوں کی حقیقت کا بھی سمجھ آئے گا. تو خواب بیسیکلی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بشرا، خوشخبریاں، جیسے حضرت یوسف کو یہ خواب دکھ رہا ہے، اور اس کی تعبیر آپ دیکھیں گے 40 ایئرس کے بعد ہوگی. آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ آج اگر آپ نے خواب دیکھا تو 40 سال بعد بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ہم خواب میں دیکھتے ہیں بادشاہ بن گئے، صبح اٹھ کے پتہ چلتا جاب بھی چلی گئی میاں کی. ہم کہتے ہیں وہ خواب تو کچھ اور دیکھا تھا. تو خوابوں کی تعبیر کے لیے انتظار کیجیے. کہتے ہیں نا ڈریمز کم ٹرو، وہ کب ہوتا ہے؟ جب خواب دیکھ کر سو نہ جائیں، اٹھ کے کام شروع کر دیں. خواب تو ہم بھی بڑے دیکھتے ہیں لیکن تعبیر کرے لیے ہم سے صبر نہیں ہوتا. بہرحال اسی طرح ایک برے خواب ہوتے ہیں جس کو آپ شیطانی خواب کہہ سکتے ہیں، گندے خواب، برے خواب، اسی سے پھر احتلام اور اس طرح کی کباہتیں ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کسی کو مار دیا، کسی نے آپ کو مار دیا، قتل کر دیا، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کسی سے. دو نفل پڑھیں، صدقہ دے دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کے شر کو ٹال دے. تیسری خواب ہوتے ہیں حدیث النفس، جو دن میں نہیں ہوتا وہ رات کو ہو جاتا ہے. پیپرز ہو رہے ہیں تو خواب میں بھی پیپر دے رہے ہیں، بچے کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو خواب میں بھی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ کہنا چاہیے کہ دن کے ادھورے منصوبے خوابوں کی صورت میں آتے ہیں، تو خوابوں میں نہ رہیں، حقیقت میں جئیں. بس اتنی بات ہے. اس کے علاوہ اور باقی خوابوں کی ڈیٹیلز چاہیں تو آپ ان آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے، اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے. اب حضرت یوسف کا اصل قصہ شروع ہوتا ہے جو بہت سارے مورلز کے. ہاں یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے جو آپ کو اس پوری صورت میں دکھے گی، بچوں اور ماں باپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. یوسف اپنا خواب اپنے باپ کو سنا رہے ہیں اور 8-9 سال کی عمر ہے، تو بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں بتکلفی اس حد تک ضرور ہونی چاہیے کہ بچے ان کو رات کے اور دن کے دونوں خواب سنا سکیں. بعض بچے رات کے خواب سنا دیتے ہیں، دن کے سنائے تو مار پڑے گی، تو ایسی بات نہیں ہے. تو ایک اچھے طریقے سے رہیے، نہ تو اتنے بے تکلف ہو جائیں کہ بچے ڈریں بھی نہ آپ سے، اور نہ اتنا روب ڈال دیں کہ تمہیں نہیں پتا میں تمہاری ماں ہوں. میری ماں ہوں تو مطلب کہ میرے سے بات نہیں کرو، دوست سے کر لینا جا کے. تو ایک اچھا سا ہو، جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی، یعنی جو دونوں آپس میں تو سگے تھے لیکن ان کے سوتیلے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. تو یہ ان کو کیوں لگا؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ ہر بچے کو لگتا ہے. آپ پوچھئے ذرا اپنے دل سے، آپ کی امی کس سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ آپ کہیں گے دوسری سے. آپ کے ابو کس سے پیار کرتے ہیں؟ ہر بچے کو یہ لگتا ہے، لیکن جہاں سگا ستیلا پن آ جائے تو ان کا زیادہ ہی ذرا خیال تھا. حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یہ ہے اصل میں مینٹالٹی. اور یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی سوچ بھی دکھے گی. یہ جو 11 بھائی ہیں نا، یہ بیسیکلی پھر بنی اسرائیل کے، یہ 12 جو ٹوٹل آل ٹوگیدر 12 ہے نا، یہاں سے بنی اسرائیل کے ٹرائبز شروع ہوئے تھے. اور اصل میں اس میں پیچھے بنی اسرائیل کی ہی ہسٹری ہے. ان کا مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو اتنے حاسد ہیں کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی سے عزت کر لیا، آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہی عزت کرتے ہیں تو یہ کیا بڑی بات ہے. دوسری بات، ان کو اپنے جتھے پہ، اپنی آرگنائزیشن اور اپنے کثرت سے ہونے پہ بڑا مان ہے، یہی بات وہ یہاں کہہ رہے ہیں. سچی بات یہ کہ ہمارے بدن بالکل ہی بہک گئے. اب ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیے، اچھی اولاد اپنے ماں باپ کو بہکا ہوا تو نہیں کہتی. آج بعض بچے کہتے ہیں امی آپ کو تو کمپیوٹر ہی نہیں چلانا آتا، امی آپ کو کیا ہے، آپ کو کتنی دفعہ میں نے سمجھایا، میں نہیں آتا، امی نے آپ کو پیدا کر دیا، کہ یہ امی کا بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ تو بس بچے اپنی سکلز کو ماں باپ کے اوپر ہونے کی دلیل بناتے ہیں، تو آپ امی بھی تو اچھی ہوتا تو پوچھے اسے کہ چلو بریانی بنا کے لاؤ، پھر وہ بریانی نما ایک وہ جو کھیر سی پکے گی اس کو کھا کے پوچھیں گے بیٹا آپ کو تو بریانی بھی نہیں بنانی آتی. تو ماں باپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو نہ وہ پھر بھی آپ سے عقل مند ہے کیوں بھلا؟ کم از کم آپ سے 17, 18, 20 سال تو بڑی ہیں نا آپ کی امی. پہلی بھی بیٹی ہیں اگر آپ، تو شادی 18 سال میں ہو بھی گئی امی کی، تو آپ 19 سال تو چھوٹی ہیں نا اپنی امی سے، تو پھر آپ ایک دم ان کے برابر کیسے ہو گئی؟ تجربہ بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے. تو اچھے بچے ماں باپ سے بے تکلفی میں بھی ایسی باتیں نہیں کرتے. چلو یوسف کو قتل کر دو، دیکھے سونے پہ سہاگا. خود سے زیوم کیا کہ ہمارے ابو کو باقیوں سے زیادہ پیار ہے اس کی نسبت، چلو اس کو مار دیتے ہیں تو پھر ہم سے پیار کریں گے، ہے نا بے وقوفی کی بات. باپ کی محبت کو جدا کرو تاکہ ہم سے پیار کریں. افسوس کی بات ہے آج بھی بہت ساری بچیاں سسرال میں جانے کے بعد یہی کرتی ہیں. شوہر کی توجہ لینی ہے، اس کو ماں سے کاٹ دو، اس کو بہن کے خلاف کر دو، یا بھائیوں سے کٹ جائے، اس کو الگ کر کے دو کمروں کے پورشن میں آ جاؤ، بڑے گھر میں نہیں رہنا، ہم سے فیملی سیٹ اپ میں نہیں رہی جاتا اور ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے. یاد رکھیں دوسروں کی محبتوں کو کاٹنے والے خود بھی کٹ جاتے ہیں. وہ بیویاں وہ بچیاں جو اپنے شوہروں کو آ کر اپنے ہی گھر والوں کے خلاف کرتی ہیں نا، بعد میں ان کے شوہر ان سے بھی پیار نہیں کرتے. تو یہ ایک اشارہ ہے اس میں کہ محبت لینی ہے تو محبت دو، نفرتیں دے کے محبت نہیں ملتی. یا اسے کہیں پھینک دو، یعنی چلو مارتے نہیں ہو تو تھوڑا سا تو ذرا اچھا کام کرو کہ مارو نہیں بس کہیں جا کے پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. ایسے ہوتی ہے کبھی توجہ؟ وقتی طور پہ اگر شوہر آپ کے کہنے پہ آپ کا ساتھ دے بھی دے گا نا، بعد میں کہے گا تو ہے وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی ماں کو رلایا تھا، تو ہے وہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو رلایا تھا. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا، اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ آج کے بہت سارے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ، آج گناہ کر لو کل توبہ کر لینا، گناہ آج توبہ کل. حدیث میں آتا ہے جو گناہ اس نیت سے کیا جائے نا کہ اس کو معاف کر لیں گے، توبہ کر لیں گے اس پہ، تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یہ ہے بروں میں سے ایک نسبتاً کم برا. کہنے کا مارتے کیوں ہو، سگے بھائی کو مارو گے، شرم نہیں آتی؟ تم یہ چاہتے نا کہ باپ کی نظروں سے نکل جائے، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا جو لوگ نظروں سے دور ہوتے ہیں نا وہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں. سچ بتائیں، آپ دور ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے زیادہ قریب نہیں ہیں؟ جو بچے ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں وہ تو سلواتے سنتے رہتے ہیں، ڈانٹ ہی نہیں کم ہوتی. اور آپ ذرا چار دن نہ جائیں اپنی ماں کے گھر، پھر دیکھیں آپ کی ماں کے دل میں آپ بستے ہیں. آزما کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ نہ جائیں ماں کے گھر، جن کی ماؤں کے گھر ہیں ادھر، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو جو دور ہوتے ہیں نا نظروں سے وہ دلوں میں ہوتے ہیں. ان کو یہ عقل نہیں تھی، ان کو یہ سمجھ نہیں تھی، اس لیے خیر کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو دور کر دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال کر لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، اب یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ. نوٹ کریے گا، اس کو کہتے ہیں بلیمنگ ایٹیچیوڈ. باپ بیچارے نے بھی کہا ہی کچھ نہیں، لیکن دل میں چور ہے نا کہ یوسف کے ساتھ غلط کرنا ہے، تو کہتے ہیں آپ کو ہم بے اعتبار ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ جیسے بعض بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، امی آپ کو تو میرے اوپر اعتبار نہیں، آپ مجھے اپنی میری دوست کے گھر جانے ہی نہیں دیتی، آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نا میرے اوپر، اور آپ مجھے آئی پیڈ لے کے نہیں دیتی کہ میں پتہ نہیں نیٹ پہ کہاں چلی جاؤں گی، مجھے وائی فائی کا کوڈ ہی نہیں آپ دیتے. کچھ بچے ماں باپ اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں، وہ اسٹائل ہے کہ پہلے سے بتا دو تاکہ پیرنٹس بےچارے تھوڑے سے وہ اپولوجیٹک ہو جائے، نہیں 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 بیٹا آپ لے لیجئے، میں نے آپ کو کب بنا کیا، تو دل میں شک تھا. اور دوسری بات بتائیں کہ ارادے کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، پلانس کیا ہیں قتل کے، اور منہ سے کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. حقیقت ہے کہ بہت ساری رشتے داریوں میں ایسی ہی ڈپلومیسی ہوتی ہے، مبارک ہو بڑی خوشی ہوئی اور اندر سانپ لوٹ رہے ہوتے ہیں یہ رشتہ ہو کیوں گے، بہت خوش ہیں آپ کے آنے پہ، بعد میں کہتے ہیں جائیں جلدی جان چھوڑیں گھر صاف کریں، بڑی خوشی سے آپ کو انوائٹ کر لیتے. وہ انگلش میں کارڈلی کچھ اس طرح کا لفظ ہوتا ہے، یعنی ہم دل کی خوشی سے آپ کو اپنے بچے کی شادی پہ دعوت دیتے ہیں، دل میں باہر کہتے ہیں ان کو نہ ہی بلاتے، اچھا تھا اتنے آگے لوگ اتنے ہو گئے. اور وہ بھی بےچارے اتنا بڑا سا ڈبا لے کر آتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ کے گھر آنے کی، شادی کی، بچے کی، اور بعد میں گھر آ کے روتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان کی رشتہ ادھر ہو گیا، ہماری بیٹی کا کیوں نہیں ہوا. یہ ڈپلومیٹک رشتے داریاں اللہ کو اچھی نہیں لگتی. بی فیئر. میں آپ کو پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں. آپ میں سے پہلے بائی دی وے اس ہال میں آپ کی ساس بہو بھی بیٹھی ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. آپ بیٹھی, آپ کی بہو بیٹھی ہے نا, یہ ایک جوڑا تو ہے. اور آپ میں سے کسی کی ساس نہیں ہے. اما جی آپ گھر جا کے شفقت کو کچھ کہیں گی تو نہیں؟ چلیے پھر سنتے ہیں. لیکن یقین کریں سسرالی رشتوں میں یہ ڈپلومیسی بہت اچھی ہے. اوپر کچھ, اندر کچھ, دل میں کچھ, اما کو فون پہ کوئی اور میسج دیا, میاں کو اوپر کمرے میں جا کے کچھ اور سنایا, نیچے آگے ساس کے پاؤں دبائے, اما جی آپ بڑی اچھی ہیں. یہ ڈپلومیٹک ہے. سچے رہیں, بی فیئر. آپ دل سے اپنی ساس سے پیار کریں, آپ دیکھیے گا آپ اس کی خدمت نہیں بھی کریں گے نا اللہ ان کو آپ سے خوش رکھے گا. میاں کو دکھاتے ہوئے, اما جی بڑی اچھی, امی امی جی, امی جی ایسی جی. میاں گئے, آپ نے پوچھنا بھی نہیں اس بڑی عورت کو. اب وہ بےچارے کمزور صاحب کا میاں, وہ کیا آپ کو عزت دے گا اگر آپ اس کے سامنے اس کی ماں کو بہت بھی دیکھ لیتی ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ سے اجر نہیں چاہیے ہوتا. تو اپنی بچیوں کی توحید پختہ کرے. اور ہمارے ہاں بھی مشورے کیا دے کے جاتے ہیں, خوب خدمت کرنا, میاں کے سامنے ساس کو پانی پوچھنا تاکہ وہ کہے گا میری بیگم کتنی اچھی آئی ہے. تو وہ جو میاں کے سامنے صرف پوچھتی ہے نا, وہ ذرا دور جائے گی تو اما نے بھی پیچھے سے جملہ سنا دیا, تیرے سامنے ہی پوچھ دی ہے, سارا دن تک کوئی نہیں پوچھ دی ہے. تو ضرورت کے بڑا بننے کی, جو ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں. نہیں کر سکتے تو نہ کریں, کر سکتے ہیں تو کر دیں. اگر اللہ سے لیں گے تو اللہ دے دے گا, میاں سے لیں گے تو میاں بےچارا دے گا کیا, اس کے پاس ہوتا کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب میاں وہ ہوتا ہے نیچے سے سن جائے اوپر جا کے سنا دے, نیچے سے مار کھا لے اوپر جا کے دلا دے. اب وہ بےچارے کیا کریں پھر, ماں کو بھی خوش رکھنا ہے, بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے. اماں کہتی میں تینوں معاف نہیں کرنا, وہ کہتی میں تیرے لیے سارا گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں. تو وہ کیا کرے غریب بندہ. تو جو بیویاں بچیاں عورتیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں, وہ اپنے مردوں پہ رحم کریں. وہ آپ کے میاں کی جنت ہے, آپ کی نہیں ہے نہ صحیح اس کی تو ہے. تو اللہ سے نظریں, اللہ پہ نظریں لگائیں گے, انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا بالکل زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. خیر آگے چلتے ہیں. ارسلہ معنا, ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجئے کل کو, کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں. کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا, کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا. ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود. دیکھیے ذرا کیسی باتیں ہیں, کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ کھیل کود لے گا, یعنی مطلب یہ کہ ہم اس کو انجوائے کرانے لے جا رہے ہیں اور جا کے دیکھیے گا ابھی سامان کے بس اس کو چھوڑ دیں گے, بیٹھو ہماری چیزیں دیکھو ہم جا رہے ہیں کھیلنے. یہ بھی ایک سگے سوتیلے کے فرق کی بات ہے. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں. دوبارہ دیکھیے اپنی میجورٹی پہ فخر کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو انا اذا لخاسرون, ہم تو اس وقت بہت خسارے والے ہوں گے, یعنی ہم تو بڑے نکمے ہوں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ باپ کو خوب چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر بھائی کو لے گئے. اسی طرح اصرار کر کے جب اس کو لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کندھے کنویں میں چھوڑ دیں. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتلائے گا اور یہ اپنے فعل کے برے نتائج سے بے خبر ہیں. یہ سچ ہے. دیکھیے یہاں بہت سینٹیمنٹل بات ہے. بھائی قتل کے ارادے سے لے کے جا رہے ہیں, سب خاندان آپ کے دشمن ہیں, خلاف ہو گیا. آپ سچے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے بی ریلیکسڈ, ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتائیں گے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا. اور یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو دے کیا دے گا. یہ ہے محسنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ. اس لیے زیادہ یہ فکر نہ کیا کریں کہ آپ کے خلاف سازشیں ہیں, آپ کے بارے میں لوگ یہ غلط خبر مشہور کر دیں گے, آپ کو بدنام کریں گے, میری تو عزت نہیں رہے گی. نہیں, آپ سچ میں ہیں نا تو ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں. اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا ان کو کہ تم نے کل ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن یہ صبر کے بعد ہوتا ہے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. خیر پلان کے مطابق شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. یعنی پورے یوسف کو کھا گیا, نہ ہڈی بچی نہ پسلی بچی, کچھ اس کی ڈیڈ باڈی کی کچھ باقیات تو لے آتے, کچھ بھی نہیں بچا. ویسے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں. وہ اسٹائل بلیمنگ ایٹیچیوڈ, آج بھی اس قوم کا یہی بلیم ہے. بتا آپ کو سب کو جھوٹا قرار دے کے خود کو سچا کرنا. وہ جاؤ الا قمیص ہی بھی دمن کا زب, اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. یعنی اب پتا تو تھا کہ باپ کو کچھ تو دکھانا ہے, اس کی پہلے سے قمیض اتار لی کنویں میں ڈالنے سے, اور کسی بھیڑیے کو جانور کو ذبح کر کے اس کے خون میں قمیض کو لت پت کر دیا, جا کے باپ کو دکھا دیا, ابا جی دیکھیے یوسف کی قمیض یہ ہو گئی. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا, اچھا صبر کروں گا, بخوبی صبر کروں گا, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ روایت میں آتا ہے کہ یعقوب نے کہا کتنا مہذب کتنا ڈیسنٹ بھیڑیا تھا کہ پہلے یوسف کی قمیض اتاری پھر اس کو کھایا, کیونکہ قمیض پھاڑنا بھول گئے. اب جس قمیض پہ خون جو لگا پھٹی تو کوئی نہیں, تو کیا یہ بھیڑیے نے کاٹی؟ چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو کبھی ماں باپ کو بھی بیوقوف نہ ہم بنائیں, کبھی بیویوں کو بھی بیوقوف نہ بنائیں, کبھی شوہروں کے ساتھ بھی 420 نہ کریں, جھوٹ کھل جاتا ہے. یہی بات یہاں سمجھ آ رہی ہے. لیکن ذرا یعقوب کا صبر تو دیکھیں. آپ سوچیں, ہاں آپ کی ایک لاڈلی اکلوتی بچی ہے اور آپ کے ہی بیٹے اس کے سگے بھائی اس کو لے گئے باغ میں کھلانے کے لیے, کھیل میں لگ گئے, بچی جھولے سے گر گئی اور اس کے اتنا سا خون نکل آیا, پھر آپ کتنی لمبی زبان سے بولتے ہیں, کتنی سلواتیں سناتے ہیں بچوں کو, کتنے تانے دیتے ہیں. کتنا بڑا صبر تھا. یعقوب کو پتا چل گیا کہ بھائی کو کہیں چھوڑ جھاڑ آئے ہیں, لیکن کہتے ہیں میں صبر کروں گا. بھلا کیوں؟ کیونکہ نبیوں کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں, اور یعقوب کو وہ خواب یاد تھا کہ اللہ یوسف کو ضائع نہیں کرے گا, جہاں بھی یوسف جائے گا خیر کا ذریعہ بنے گا. خیر آپ دیکھیں یوسف کے ساتھ کیا ہوا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. سکا کون ہوتا ہے؟ جو کنویں میں سے پانی نکالتا ہے. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے. اب ذرا عربی کے لفظوں پہ نظر ڈالیے گا, نیچے کرے. قال یا بشرا ہذا غلام, یا بشرا ہذا غلام. کسی نے بڑی مزے کی بات سنائی اس پہ, کہنے لگے اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوتی جائیں نا, تو جب ایک اور بیٹی ہو نا تو اس کا نام بشرا رکھ لو, اس کے بعد اگلا غلام یعنی بیٹا آئے گا. یہ لیا ہم نے قرآن میں سے, چونکہ سمجھ کے جو نہیں پڑا. اللہ ہو, اللہ میں ہدایت دے دے. مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس مال کو سامانے تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. کتنا حوصلہ ویسے اللہ کا بھی, لوگوں کو غلط کام کرنے کی مہلت دیتا ہے, 40 سال بعد جا کے کئی بھائیوں کو احساس دلایا جائے گا. ہم تو فوراً جھٹ پٹ لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ شروح بسمن بخشن دراہم معدودا, آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت میں زیادہ کے اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں زیادہ کے امیدوار نہ تھے. دیکھیے اتنا قیمتی یوسف, باپ کی آنکھوں کا تارا, خواب دیکھا ہوا, کل نبی بننے والا ہے, اور اس کو چند ٹکوں کے مول بیچ دیا. زندگی میں ایسے مرحلے بہت لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. لاڈلی بہنیں بیٹی, لاڈلی بیٹی بھائیوں کی لاڈلی سسرال میں آتی ہے نا تو پاؤں کی جوتیوں میں آ جاتی ہے. توئے توئے کر کے بلاتے ہیں سسرال والے, اور میاں تو ہر وقت دھمکی دیتا ہے کہ سیدھی رہو نہیں تو چھوڑاؤں گا ادھر. یہ زندگی میں وقت آتا ہے کبھی کبھی, لوگ آپ کی وہ قدر نہیں پہچانتے جو آپ کی ہوتی ہے اصل میں. آپ کی ایویلیویشن صحیح نہیں کرتے تو اس وقت صبر کیجیے, اللہ تعالیٰ وقت کو بدل دے گا. مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح سے رکھنا, وعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صاحب فراست تھا اس معاملے میں کہ اپنی بیوی کو مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو رکھو. اب ایک بادشاہ کا وزیر خزانہ, اس نے اس کو خرید لیا. کہانی تو بڑی واضح ہے, جہاں لگے گا ضرورت ہے میں بول دوں گی, لیکن مجھے لگتا ہے بات واضح ہے. لیکن ذرا یوسف کی زندگی کے اتار چڑھاؤ تو دیکھیے, محبتیں نفرتیں پھر محبتیں, سی سو ٹک 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 ٹک. پہلے باپ کی محبت ہی تو بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے تو کنویں میں گرا دیے گئے, آپ کنویں سے اٹھے تو وزیر خزانہ کے بیٹے بنائے جا رہے ہیں, اور کیا چاہیے. یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ ان کو اپنے کام کا بنانا چاہتا تھا. یہی تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں, وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. خود سے یوسف اگر کبھی مصر کے اس بادشاہ کے یا وزیر کے محل کے باہر جاتے کوئی دروازہ بھی نہ کھولتا. کنعان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں یہ رہتے تھے, لیکن اللہ نے کل یوسف سے بڑے کام لینے تھے, اس لیے اللہ نے یوسف کی اب تربیت کے لیے ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا. یہ اللہ کے کام ہے، پہنچ مت ہے اللہ. اللہ لوگ تو ان جگہوں پہ قدم نہیں رکھ سکتے جہاں اللہ آپ کے قدم رکھواتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اور اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. آج کے زبان میں کہہ لیں کہ پاکستان کے گاؤں سے اٹھ کر یوسف علیہ السلام امریکہ کے کسی بڑے اعلیٰ شہر میں پہنچا دیے گئے، ان کا ٹکٹ سکھانے تھے، ان کو شاہی آداب سکھاتے تاکہ کل جب وہ وہاں تبلیغ کے لیے آئیں تو ان کو وہاں کے پروٹوکول جاتے ہوں. اور بات کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سچ ہے، اللہ کے کس کام کی کیا حکمت ہے آپ کو نہیں سمجھ آتی. وہ اپنے آنسو پوچھ لیں، بس دیکھیں وقت کا انتظار کریں کہ اللہ نے آپ سے کام کیا لینا ہے. اور جب اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ بار بار لقب یوسف کو ملے گا، وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. نہ شور کیا، نہ چیخو چلائے، نہ دو بھائیوں کے شکوے کیا، آخر بچے تو نہیں تھے. عزیز مصر کو سناتے، آؤ مقدمہ لکھو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ واپس، میرے بھائی مجھے چھوڑ آئے ہیں، میرا باپ رو رہا ہوگا. خاموش، زبان سیلی، زپ، نو کوئسچن، کوئی شکوا نہیں، کوئی کمپلین نہیں. ہم ساری دنیا کو دہائیاں دیتے ہیں اس وقت جب اللہ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی تمہیں بھی ملتا کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیے، زندگی میں کبھی لوگ آپ کی نہ قدری کریں یا آپ کو خود بھی لگے، خاموش انتظار کریں بس اس وقت کا جب اللہ یہ کہ کذالک نجزی المحسنین. محسن بن جائیں، خدمت گزار بن جائیں، لوگوں پہ احسان کریں. اب وہاں یوسف کی ایک اور آزمائش، بالکل دھوپ اور چھاؤں کی زندگی ہے یوسف کی. حسن تھا وہی فتنہ بن گیا، اس عورت کا دل خراب ہوا. جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا. دیکھیے وہ کیسی سوسائٹی ہوگی کہ جہاں عورت گناہ کی دعوت دے. جانوروں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہے وہ کبھی پہل نہیں کرتی اس کام کے لیے. اور آپ دیکھیے جانوروں میں خوبصورت مرد ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، میل پیکاک، مور میل ہے تو خوبصورت ہوگا، مورنی تو بالکل سفید ہوتی ہے. اسی طرح آپ جتنے بھی دیکھیں گے، فطرت کا اصول ہے کہ اس کام کی پہل مرد کرتا ہے، لیکن جب سوسائٹیز بگڑتی ہیں نا تو یہ حالات ہوتے ہیں، مرد بدھو بن جاتے ہیں اور عورتیں غالب آ جاتی ہیں. یوسف نے کہا، خدا کی بنا، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. یہ ہے محسن، احسان فراموش نہیں ہوئے اور دیار غیر میں جا کر اپنا رنگ ڈھنگ نہیں بدل لیا کہ کوا چلا ہسکی چال کے اپنی بھی بھول گیا. یوسف کہاں تھے؟ پردیس تھا. کنان اگر اس وقت ایک مسلمان ملک تھا تو مصر وہاں اس وقت کی سپر پاور تھی، ویسٹرن کنٹری تھا. اکیلے تھے، ان میرڈ تھے، پہل عورت کی طرف سے تھی، تنہائی تھی، غلام تھے، کتنے کلیوز ہیں ان کے پاس گناہ کرنے کے. لیکن کہا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نافرمان، میں نمک حرام تھوڑی ہوں، نہ اللہ کا نہ عزیز مصر کا کہ جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا میں اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کروں، یہ نہیں ہوگا. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور وہ عورت اس کی طرف بھڑی اور یوسف بھی بھڑ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. یہ کون سی برہان تھی؟ تقویٰ. اللہ از واچنگ می. کوئی لڑکا لڑکی تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کر سکتے اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ماں باپ کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو بھی چن لے، ہماری بیٹیوں ہمارے بیٹوں کی عزتیں عصمتیں پاک رہیں جیسے یوسف نے اپنی عصمت کو بچایا. آخر کر یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی عورت پیچھے لگ گئی، یوسف اپنی جان بچاتے ہوئے دروازے کی طرف آئے. اسی اثنا میں کیا ہوا، اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض پھاڑ دیا، یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، دیکھیے کتنی ہوشیار عورت ہے. اور حقیقت ہے کہ شہوت پہ مبنی محبتیں ایسی ہوتی ہیں. کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی پر نظر ڈالے؟ یعنی اب الزام یوسف پہ لگا دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی کہ اس کو قید کرو یا سخت عذاب دے دیا جائے؟ یہ محبت ہے. بہت ساری لڑکیاں اس عمر میں شہوت اور محبت کا فرق نہیں پہچانتی. ہنس کے کوئی بات کرتے کہتے ہیں بس ہی لو می، اور کوئی عورت ایک اسمائل دے دے کہتے ہیں شی لوز می. یاد رکھیں وہ لو نہیں ہوتا، وہ لسٹ ہوتی ہے. ورنہ ایسے کبھی جس سے پیار ہو اس کو آپ قید میں ڈالنے کی باتیں کریں گے تو یہ جھوٹی محبت تھی. اور شیطان قربت ڈالتا ہے تو یہ پیار نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ابال ہوتا ہے اس عمر کا، اس کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی. دیکھیے اب بے گناہ تھے نا یوسف، تو اللہ کیسے گھر سے گواہیاں لاتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، یعنی پھر یوسف زیادتی کر رہے ہیں اور عورت اپنا دفاع کر رہی ہے اور یہ جھوٹا. اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ شوہر یہ سچا ہے. اپوزٹ معاملہ اور حقیقت یہ تھی. جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یعنی اس کو صاف سمجھ آ گیا کہ میری بیوی کا قصور ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے. کیا پتا چلا، اتنا کمزور مرد. ایسے مرد کو حدیث میں دیوس کہا، جو اپنی بیوی میں خرابی دیکھے اور اس کو چھوڑے نہ. کیوں؟ یہ دیکھیے جس معاشرے میں عورتیں بے حیا ہوتی ہیں تو مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، سخت جملہ لیکن سچ ہے. عورتوں میں حیا کی کمی مردوں میں غیرت کی کمی کا ذریعہ بنتی ہے. وہ ایک شعر بھی نا اکبر الہ آبادی کا، کہ میں نے پوچھا کہ کدھر گیا پردہ تو کہا عورتوں مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. یہی اس مرد کے ساتھ ہوا. اس نے اپنی بیوی کے اس جرم کو اتنا چھوٹا سمجھا کہ جیسے اوکے اوکے چلو 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 معاف کرو، معافی مانگو، چھوڑو یوسف جانے دو، لیٹ اٹ گو لیٹ اٹ گو، ٹیک اٹ ایزی ریلیکس. اس سے آپ کو اس دور کا ذرا نقشہ ذہن میں آنا چاہیے، کتنی ایڈوانس سوسائٹی تھی جہاں میرڈ عورت ایک مرد کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے، پارٹی میں ہے، کلب میں ہے، دعوت ہے، میٹنگس میں تو بڑے لوگوں کی یہ ہوتا ہی ہے. یہ حالات تھے وہاں کے. اب بات چھپانی چاہیے. اور وہ اس کو ڈر کہتا ہے میری بیوی کی بے عزتی ہوئی تو بدنام ہو جاؤں گا. لیکن دیکھیے بدنام بھی ہوئی رسوا بھی ہوئی، عورتوں سے بات کہاں چھپتی ہے. وقال نسبت فی المدینہ، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ کھلی غلطی کر رہی ہے، اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دارانہ مجلس آراستہ کی پارٹی رکھی، اور ضیافت میں ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری رکھ دی، ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، خاشع للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر میرا یہ کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یہاں پہ ذرا رکھیے اور سوچیے، ایک عورت کو اگر اس کا شوہر روک لیتا، سزا مل جاتی، اور وہی جو اللہ نے سورۃ نساء میں حکم دیا اگر ذرا مرد اس حق کو استعمال کر لیتا تو اتنی عورتوں کا فتنہ نہ بنتا. یاد رکھیے جب چھوٹی برائی کو نہیں پکڑیں گے تو وہ بڑی ہوگی. انگلش میں کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے پکڑ لو ورنہ وہ پھیل جائے گی. یہ کوئی لو سٹوری نہیں ہے، کوئی رومانٹک سٹوری نہیں، لیکن اس میں لیسنز بہت سارے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی سوسائٹی میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے نپٹیں. کیسے یوسف علیہ السلام نے اس سارے معاملے کو دیکھا؟ یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے گزار دوں، کیونکہ الحمدللہ سورت کنٹینیو کرے گی، تو ہم آج کے اس بارے کو یہی روک لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ اسی واقعے پہ تھوڑے سے تبصرے کے ساتھ لے کر ہم اس سورت کو کنٹینیو کریں گے. آپ کے لیے میرے لیے کچھ کام ہے، ہم آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سجیشنز، کچھ باتیں نوٹ کریں اور کل آگ کے پہلے سے ادھر رکھ دیں، شاید آپ کا حصہ ڈل جائے گا اور آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آج کی سوسائٹی کے اس رنگ ڈھنگ کو بدل سکتی ہیں. کیا واقعی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج اس سوسائٹی میں جو ہمارے بچوں کو فتنے پیش آ رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اور آپ اس سے کیسے نپٹیں گے اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اللہ کی کتاب سے نہ جوڑا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین. کل دونوں پارے لے کے آئیے گا کیونکہ کچھ حصہ اس بارے میں آئے گا اور کچھ اس میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیے ویکینڈ ہے, آپ کی بچیاں بہنیں دوستیں جو ابھی تک نہیں آئیں تو کل ویکینڈ کا فائدہ اٹھا کر ان کو انوائٹ کریں, کیونکہ ٹاپک بھی ایسا ہی ہے اور ہم سب کے ہی سننے کی باتیں. تو صرف ایک دن کے لیے بھی کچھ ساتھی آ سکتے ہیں. قرآن تو ایسی چیز ہے اس کو جہاں سے بھی سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سازہ جی, بہت ہی پیارا صورت, بہت ہی پیارا انداز اور بہت ہی پیارے انداز سے پڑھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا قبول کرے اور ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے. صورت ہود سن کے تو واقعی غمزدہ ہو گئی نا تھوڑا سا, اور اتنے قصے اور اتنی کلیئر باتیں, لگتا تھا کہ جیسے ہم اس دنیا میں چلے گئے. پتہ نہیں مجھے آپ کو لگا کہ نہیں لگا, لیکن مجھے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے نا ہر بات مجھے کہی جا رہی ہے, ہر بات میں نا ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر ہر ایک کا میسج کیا تھا. چلے بتائیے تھوڑا سا کہ ہم نے جو سورت پڑھی یا سورت ہود پڑھی, اس میں ہمیں مختلف قصے مختلف قوموں کے پھینکے. سب سے پہلے سورت ہود میں کیا میسج کیا لیا گیا, کسی کو پتا چلا میسج کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا چلا میسج کیا تھا؟ توحید کا میسج تھا, کیونکہ ہر نبی نے ایک ہی میسج دیا, ماشاءاللہ توحید کا میسج دیا. اور ہر نبی کے ساتھ ان کا جواب کیا تھا, اس کی قوم کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, قوم کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ انکار. اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے, کیونکہ اتنی بڑی پڑھنے کے ہمیں اپنے لیے لیسن کیا آتا ہے کہ بھائی انبیاء نے میسج دیا, ایک خدا کی عبادت اور جو بھی ان کا میسج تھا ایک ہی بات تھی توحید پر, اور ہم نے ان کی قوموں کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھا, تو ہمارے لیے میسج کیا آ گیا؟ سمینا و اطعنا. ٹھیک ہے, اور بات ماننی ہے, وہ سمینا و اطعنا ہو گیا. ایک بہت اہم میسج ہے کہ ہمیں اللہ کرے ہم سب اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں, ہم سب اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں, تو ہمیں بھی آگے سے کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملیں گی. اور پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ جائیں. انبیاء بیٹھے تھے. یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اگر ہم دین کا کام کرنے تھوڑا سا نکلیں تو اس کے رستے میں جو مصیبتیں مشکلیں آ جائیں, اس مشکل کو ہم اپنا ہم اور غم نہ بنا لیں. ہمارا ہم اور غم یہ ہونا چاہیے کہ میسج پہنچ جائے. ہمارا اور ہم اور غم ہماری اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے, رائٹ؟ اچھا, اس صورت کا آپ نے دیکھا ہم نے پارا جو بارہ سٹارٹ کیا, پہلا میسج اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا ملا, ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی, کیونکہ آگے سارے قصے تھے لیکن سٹارٹ میں بڑا سٹرونگ میسج تھا اور سازا نے اس کو بڑی پیارے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا کہ مجھے کس چیز کی فکر نہیں کرنی. پہلی لائن, پہلا جبلہ, پہلا ہی آپ کی اس بارے کا تھیم جو تھا, مجھے کس چیز کی فکر, رزق کی. ہم سب پاگل ہوئے ہیں رزق کے لیے, ہے نا, باغ 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 کریں. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو رزق آ جائے گا, ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ ایفرٹ کریں گے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ اس کی لالچ میں بڑھتے جانا, قناعت ہی نہ کرنا, وہ بیڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی تو ہم اللہ کے کام چھوڑ کے رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہے نا. یہ ہمارے لیے ایک اسٹرانگ میسج تھا. پھر دوسرا میسج جو اس صورت میں ہمیں ملا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا تھا. جی انشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں اس کے اوپر. تیسرا میں یہی ہوگا, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا,
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس لیے اس نے اختیار دیا. جی وہ اس نے اختیار دے کے وہ ہماری ازمائش کر رہا ہے, وہ ایگزامینر ہے نا, ٹھیک ہے بیٹھا ہوا. پھر اس کے بعد جو اگلا میسج تھا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی محنتوں کا صلہ انہیں کہاں مل جاتا ہے, ان کی محنتوں کا صلہ انہیں کہاں مل جاتا ہے, دنیا میں. اور ہمیں کس کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں کس کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں دنیا آخرت کے لیے کام کریں گے تو اللہ دنیا چھینے گا نہیں, اللہ کا وعدہ دنیا کا ساتھ, ہمیں دنیا ملے گی, لیکن ہماری قیمت تو ہم چاہتے ہیں ہمیں آخرت میں ملے. اچھا اب اس میں جو ابھی ایک اہم میسج جو تھا سب مذہب صورت نوح میں دیکھا, حضرت نوح کے قصے میں دیکھا اور حضرت شعیب کے قصے میں شاید اس کے میں دیکھا, ہم نے دو تینوں چاروں ایک خاص کامن فیکٹر تھا, وہ اپنی قوم کو کیا نصیحت کرتے تھے, انبیاء اپنی قوم کو کیا نصیحت کرتے تھے. حضرت ہود نے بھی کی, ایک تو ایک اللہ کی عبادت ہے نا, ایک اللہ کی عبادت کے بعد دوسری بات توحید کی ہو گئی, استغفار یا قومی استغفار, استغفار کرو اے میری قوم استغفار کو حضرت نوح نے بھی کہا, اور حضرت نوح نے اس وقت نوح میں ہے اس میں بھی اس نے بڑی کلیئر بات کی. پھر حضرت ہود نے کہا, پھر شعیب نے کہا, استغفار کے فائدے کیا بتائے ہیں حضرت ہود نے, جو بتائے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے تھے. یورسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بڑی بارش ہوگی, اس سے کیا مراد ہے, رزق. رزق کا تعلق کس سے ہوتا ہے, جی رزق کا تعلق بارشیں ہوں گی, بارش رزق لے کر آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوگا. پھر دوسری اس نے کیا کہا, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, یہ بہت بڑی نعمت ہے, تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا. کون سی قوت, ہماری کون سی قوت میں اضافہ کرے گا, انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کون سی قوت میں اضافہ کرے گا, ہماری جسمانی جو موجودہ قوتیں ہیں آلریڈی ہمارے پاس نعمتوں میں آلریڈی ہمارے پاس نعمتیں گیون نعمتیں ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے گا. ہماری جسمانی قوت ہے, ہماری سکل ہے, ہماری ایمانی قوت ہے, ہماری روحانی قوت ہے, اجتماعی قوت ہے, دنیا کے وسائل ہیں, اولاد ہے, کاروبار, ایوری تھنگ جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں مزید اضافہ کرے گا. تو سوچیے استغفار ہماری زندگی میں آ جائے تمہارے کتنے غم ہلکے ہو جائیں, کیونکہ بعض کا ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی گناہ کریں گے تو استغفار کریں گے نا, حالانکہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کرتے ہیں, ہم سے کوئی قصور ہوتے ہیں, ہم پھسلتے ہیں, کوتاہیاں بھی کرتے ہیں, اور بعض کا تو احساس بھی نہیں ہوتا ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم مانتے بھی نہیں ہم نے غلط کیا, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اس وجہ سے ہوا تھا, وہ فلاں وجہ سے ہوا تھا, ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنی غلطی کو, اپنی گناہ کو. اور جب انسان جسٹیفائی کرتا ہے غلطی, تو غلطی انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے, رائٹ, اور توبہ انسان کو کامیابی کی طرف. تو ایک اسٹرانگ میسج جو ہمیں ملا اس میں کہ ہم نے استغفار کو لازم کرنا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, رائٹ, رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ویسے ہی بخشش کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا پھلکا کر لیں اور استغفار بہت زیادہ کریں, ہم سب کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ آگے ٹائم کافی اوپر ہو گیا, اسی پہ میں اس کو ختم کرتی ہوں. ان کی باتیں تو وہ سادہ نے بے شمار بتائی اور بے شمار پوائنٹ ہیں, اور الحمدللہ سب نے لکھے بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ جب سورہ یوسف شروع ہوگی اس میں بے شمار لیسن ہے, وہ انشاءاللہ ہم کبھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھیں اس سے ہم سیکھیں, اس کو صرف علم کی حد تک نہ رکھیں, اسے عمل میں لے کے آئیں, کیونکہ جب تک یہ ہمارے عملوں میں نہیں آئے گا نا تو یہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ جو علم دے وہ عمل والا علم دے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن سے واقع جوڑ دے, اس طرح جوڑ دے کہ یہ قرآن میرا قبر میں بھی ساتھی ہو اور یہ قرآن میرا محشر میں بھی ساتھی ہو, اور قرآن کے ساتھ میں جیوں اور قرآن کے ساتھ میں مروں, اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس مہینے میں, کیونکہ جب آپ دعا کریں گے نا حالات وہ سازگار بنائے گا, کسی کے حالات ہیں یا نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں, حالات اللہ نے بنانے ہیں, ہم نے صرف دعا کرنی ہے, وہ رب تو امپوسیبل کو پوسیبل کرنے والا ہے نا, وہ رب تو کن فیکون کا مالک ہے. تو اس لیے مجھے اس کے کلام سے جڑنا ہے, مجھے اس کلام سے فائدہ لینا ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اللہ اپنی محبت تمام چیزوں کی محبت سے مجھ میں زیادہ کر دے. واجعل خوفک اخواف الاشیاء الی, اور اپنا خوف تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ کر دے. وقت انی حاجت دنیا بالشوقی لالکائک, اور اپنی ملاقات کا شوق مجھے دنیا کی ہر طلب پر حاوی کر دے. وَإِذَا قَرَرْتَ عَيُنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ, اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے. فَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكْ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے, اپنی اطاعت میں رکھ دے. الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے, اور انشاءاللہ سورۃ یوسف کو بڑے مختلف اینگل سے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ پیغام کو ضرور شیئر کیا کریں. جو تھوڑی سی باتیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں, جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں, ضرور شیئر کریں, اس سے آپ کے لیے زیادہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.